نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں ایک آدمی کو تلبیہ کہتے ہوئے سنا، وہ بار بار کہہ رہے لبیک ان شبرما، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں. تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا میرا عزیز رشتہ دار ہے. فرمایا تم نے اپنا حج کیا پہلے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پہلے اپنا حج کر، آئندہ اس کی طرف سے کرنا. تو حج بدل جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے جب کسی شخص نے اپنا حج کیا ہوا ہو تو وہ دوسرے آدمی کی طرف سے بھی حج کر سکتا ہے. ایک عورت آئی تھی بخاری میں ہے، کہنے لگی میں اپنی میری ماں جو ہے وہ حج کرنا چاہتی تھی، تو کیا اپنا حج انہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا تجھے پتا اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تو ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں. تو فرمایا فدین اللہ حق، کو اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو ادا کیا جائے. تو حج کر لے یا عمرہ کر لے، اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کر لے، صدقے کا اجر بھی میت کو پہنچتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کا فائدہ میت کو ہوتا ہے. سات شرط یہ ہے کہ مرنے والا کفر اور شرک پر نہ مرا ہو، کیونکہ اگر کفر اور شرک پر مرا ہو تو کسی چیز کا اس کو نفع نہیں ہوگا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. اسی طرح اگر کوئی شخص جہاد اور قتال کے میدان میں ہے اور وہ پہرا دے رہا ہے، اور پہرے دیتے ہوئے اس کو پہرے کی حالت میں ہی موت آ گئی، یہ بھی صحیح حدیث موجود ہے، تو اس کا یہ جو عمل ہے نا روزانہ ہی اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے. اور ایک حدیث ہے یہ مسلم شریف میں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا بالصلاۃ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عمل باقی رہتے ہیں. اور وہ تین عمل کون سے ہیں؟ فرمایا کہ علم ينتفع به، او من صدقۃ جاریۃ، او ولد صالح يدعو له. اگر وہ نفع بخش علم چھوڑ جاتا ہے، کسی کو کتاب و سنت پڑھا گیا ہے، تو اس کا نفع بھی مرنے کے بعد اس کو ہوتا رہتا ہے. نیک اولاد ہے، ماں باپ کے حق میں دعا کرتی، اس کا نفع بھی ہوتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کر کے جب تک نیکی کا کام جاری ہے، وہ جاری کرنے والے کو بھی برابر کا اجر ملتا ہے. یہ تو نصوص سے ثابت ہے. باقی رہا یہ جو قرآن خوانی کا سسٹم ہے، جس کو لوگ اس کو سارے سواب سمجھ جائیں اور باقی کاموں کو ذکر نہیں کرتے، تو یہ عمل کتاب و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد فوت ہوئی ہے، کہیں نہیں ملتا صحابہ کا اجتماع کر کے یا خود قرآن حکیم پڑھ کر اس کا ثواب بخشا ہو، تو یہ کہیں ثابت نہیں ہے. جو چیزیں ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کر دی. میرے گھر چوری ہو چکی ہے، حفاظت کے لیے کتا رکھنا چاہتا ہوں، کیا جائز ہے؟ میرے بھائیوں، کھیتی کے لیے جو ہے نا باہر کھیتوں میں کتا رکھنے کی اجازت نبی علیہ السلام نے دی ہے، گھروں کے لیے اجازت نہیں دی. اگر کھیتی مویشی جانور وغیرہ کو جن گھروں میں کتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ رحمت کا رشتہ داخل نہیں ہوتا. تو چوری کے ہوئی تو اس کے لیے اور حفاظت کرے، جہاد کی ٹریننگ لو، تربیت لو، اپنے گھروں میں اسلحہ رکھو، خود حفاظت کا سامان پیدا کرو. کیا اعتکاف والے بھائی خدمت کر سکتے ہیں؟ اعتکاف والے بھائیوں کو سوائے ضرورت کے اپنے اس جگہ سے خارج نہیں ہونا چاہیے. باقی لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہیں ان کا حق ہے وہ ان کی خدمت کریں. اگر وہ لوگ موجود نہ ہوں تو پھر یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کریں، وغیرہ نہیں. یعنی حد الوسعت کوشش کرنی ہے کہ جائز نہیں ہے تو دوسرا علاج کرتے ہیں. بھائی نے سوال لکھا ہے کیا اعتکاف والے بھائی خدمت کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھائی اعتکاف میں نہیں ہے ان کا حق ہے وہ معتکفین کی خدمت کرے، ان کے لیے کھانا تیار کریں، ان کے لیے کھانا لگائیں. اگر ایسے لوگ موجود نہ ہوں تو پھر صورت یہ ہے کہ معتکف شخص جو ہے وہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے اپنے گھر تشریف لے جاتے، چلتے چلتے جا کر جو نا کوئی مریض کا حال بھی پوچھ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت جو قضاء حاجت وغیرہ ہوتی وہ بھی گھر جا کر کر کے واپس آ جاتے، لیکن وہاں قیام نہیں کرتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے. تو مسجد کے اندر اگر کھانے کا انتظام نہ ہو، بھائی اگر دور سے آیا ہے یا اس کا کھانا نہیں پہنچ رہا، تو اس صورت میں وہ ہوگا، وغیرہ عام حالت میں اپنے اعتکاف والی جگہ سے اس کو نہیں نکلنا چاہیے. تو اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ خلوت اور تنہائی انسان کو نصیب ہو، اور دنیا کے معاملات سے کٹ کر اللہ کی بندگی یہ 10 دن جو ہیں وہ کر لیں. कंप्यूटर पर गेम खेलना जायज है, क्रिकेट खेलना देखना। मेरे भाइयों, गेम हमेशा ऐसी खेलनी चाहिए जिसका इंसान के जिस्म को, सेहत को फायदा हो, तीन इस्लाम को फायदा हो। अगर ऐसी गेम है जिसके पढ़कर इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता तो वो बातिल है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद में हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मा यलहू बिहिर रजुलु फहुवा बातिलुन, हर वो खेल जिसके जरिए इंसान गाफिल हो जाता है वो बिल्कुल बातिल है। खेलें इस्लाम में उस दौर में क्या थी, उसमें घोड़सवारी है, तैराकी है, निशानाबाजी है, दौड़ है, ये खेलें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खेलते थे। तो इसलिए ऐसी खेल जिससे इंसान के वजूद को फायदा हो, वक्त का ज़िया ना हो, वो कोई भी हो तो वो जायज और दुरुस्त होगी। और वो खेल जिसमें पढ़कर जिसका कोई फायदा भी ना हो या पढ़कर वक्त जाया होता हो तो वो खेल खेलना जायज नहीं। क्या हुजूर का साया था या नहीं? अगर नहीं था तो वजह बयान करो। शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था, इसकी आदीस भी है और कुरान से भी इस्तदलाल है। 13वें पारे का सजदा और 14वें पारे का सजदा, दोनों मुकाम पर जो सजदे वाली आयात है ना, इसमें अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है कि अल्लाह की ने अपनी हर मखलूक का जो है वो साया बनाया है। तो नबी अलैहिस्सलाम मखलूक में शामिल है, खालिक नहीं है। तो दूसरी बात, हदीस के अंदर भी बात मौजूद है, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर निकले। आपकी आदत मुबारक थी जब सफर पर जाते तो बीवियों के दरमियान कुरा अंदाजी करते, जिसका कुरा निकलता उसको साथ सफर पर लेकर जाते। तो उस एक सफर में नबी अलैहिस्सलाम के साथ दो बीवियां थी, ज़ैनब और सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो हज़रत जो ज़ैनब थी उनके पास दो ऊंट थे सवारी के, और बीबी सफिया के पास एक ऊंट था। तो बीबी सफिया का ऊंट बीमार हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से कहा, तेरे पास दो है तू एक इसको दे दे। तो चूंकि ये जो सुकराते का मतलब है, ये नबियों के घर भी रहा है, तो ज़ैनब ने वो कहने लगी, मैं यहूदिया को क्यों दूं, क्योंकि वो एक यहूदी सरदार की बेटी थी ना, तो वो ताना दिया पुराना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी ज़ैनब की इस बात पर उनसे नाराज हो गए। स्पीकर ऊपर वाला ना हो या बार भाइयों को आवाज ना जाए। अच्छा, जो लोग बात सुनने वाली है, जो लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, वो दलील क्या देते हैं? पहले एक मफरूजा कायम करते हैं, उसके बाद फिर अगला मसला करते हैं। मफरूजा उन्होंने ये बना लिया कि आप नूर थे तो नूर का साया नहीं होता, तो ये मफरूजा ही गलत है, और नूर का साया ना होने वाला मसला भी गलत है। मफरूजा ये इसलिए गलत है, कुरान की आयात मौजूद है आपके बशर होने के ऊपर, कुल इन्ना मा अना बशर मिस्लुकुम, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये बात कई जगह बयान की है। तो जब आप की बशरियत का खुद कुरान के अंदर तस्करा मौजूद है, बल्कि ये इतना वाज़े मसला है कि जिस वक्त सऊदी अरब ने अहमद रजा खान बरेलवी के तर्जमा पर पाबंदी लगा दी कि ये तर्जमा और जो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने उसकी तफसीर लिखी है, ये दोनों सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर कुफरिया और शिरकिया इबारा थी, पाबंदी लग गई। तो बरेलवी उलमा जो थे सरगोधा के इलाका में, जो सियाल शरीफ का इलाका है, तो सियाल शरीफ में ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी बहुत मशहूर है, हमीदुद्दीन सियालवी, तो ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी के यहाँ ये बड़े इनके अकादर उलमा जमा होकर इन्होंने शाफाद के नाम एक खत लिखा, जिस खत में अपने अकायद की वजाहत की कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए, हमारा अकीदा गलत आपको बताया गया है, और जिस वजह से कुरान पर आप लोगों ने पाबंदी लगा दी हमारे। वो खत, इनके दो रिसाले निकले, गुजरावाला से रिसाला निकलता है रज़ाए मुस्तफ़ा, और एक बेरिया से रिसाला निकलता है ज़ियाए हरम, ये पीर करम शाह साहब जो बेरे वाले थे उनकी जेरे दारत निकल रहा भी निकल ज़ियाए हरम। ज़ियाए हरम जनवरी 1986 का शुमारा है, और रज़ाए मुस्तफ़ा जो गुजरावाला से निकलता ये फरवरी 1986 का शुमारा है। अगर ये शुमारे आपको ना मिले तो ये जो ये दरबार के साथ इनका एक इदारा है, ये ज़ियाल कुरान, तो ज़ियाल कुरान वालों ने अहमद रजा खान के हालात पर एक किताब शाया किया अनवार रजा, उसके अंदर भी ये खत छपा हुआ है। तो उसके अंदर जो इन्होंने अपने अकायद की वजाहत की, तो बशरियत वाले अकीदे की भी वजाहत की, कहने लगे कि लोगों ने आपको हमारे बारे में बताया कि ये इनके बुजुर्ग और ये बशरियत नबी के कायल नहीं है। تو انہوں نے لکھا سوشاباد کو جو خط لکھا اس میں کہتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں بزرگ یعنی احمد رضا خان اور نعیم الدین مراد آبادی انبیاء رسل کی بشریت کا انکار کیسے کر سکتے تھے جبکہ قرآن کریم واضح گواہی دیتا اور صراحتن بیان کرتا ہے کہ انبیاء رسل بشر ہیں. پھر آگے انہوں نے لکھا کہ ہمارے ان بزرگوں کے نزدیک انبیاء رسل کی بشریت کا منکر دار اسلام سے خارج ہے. یہ آج بھی خط ان کا اس کتاب کے اندر تباہ شدہ موجود ہے. تو یہ بات مانتے ہیں خود کہ بشریت نبی کا منکر اسلام سے خارج ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور قرآن کی گواہی موجود ہے, عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا اس طرح موجود ہے, تو بشر کا تو سایہ اللہ نے بنایا ہے. رہا یہ کہنا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا, یہ عقیدہ بھی غلط ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نور سے آپ نکلے ہوئے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آسن یسلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ. سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا, جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. تو جس ہستی سے نکلا ہوا مانتے ہیں اس کے سایہ کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, مسلم احمد میں یہ حدیث موجود ہے. تو نبی علیہ السلام کے سائے کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور مفروضہ بنایا ہوا ہے, یہ بالکل جعلی سی روایت ہے, اور حوالہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں امام ترمذی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. یاد رکھو ترمذی نام کے دو بندے ہیں, ایک محمد بن عیسیٰ بن سورا ترمذی ہیں جن کی یہ ترمذی شریف مشہور حدیث کی کتاب ہے, ایک حکیم ترمذی گزرے ہیں جن کی کتاب کا نام ہے نوادر الاصول. یہ حکیم ترمذی نے بہت ساری موزور باتیں جمع کی ہیں. تو ہے وہ حکیم ترمذی کی روایت تو کیا دیتا جی امام ترمذی نے فرمایا ہے, یہ امام ترمذی کی بات نہیں ہے, حکیم ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ اس لیے نہیں تھا, اگر آپ کا سایہ زمین کے اوپر پڑتا تو کسی کا پاؤں اوپر آ جاتا تو رسول اللہ کی توہین تھی, تو اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا. یہ بات بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے. آپ وہ تو اللہ کے نبی تھے نا, آپ اور میں اگر کسی جگہ بیٹھے ہونا تو ہمارا سایہ زمین پر پڑے, کوئی شخص اس کے اوپر پاؤں رکھ کے دکھائے سایہ نیچے نہیں آئے گا, سایہ اوپر ہو جاتا ہے. آپ ایک تجربہ کر لیں, یہ بات ہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے سایہ زمین کے اوپر آئے اور اس پر پاؤں پڑے تو توہین ہے. تو جس وجود کا سایہ ہے, آپ کے پاؤں بھی تو مدینے یا مکے کی زمین پر لگتے تھے نا, پھر تو وہاں بھی قدم نہیں رکھنے چاہیے جہاں اللہ کے نبی کے پاؤں لگے ہوں. تو کیا صحابہ کرام مدینے کی گلیوں میں یا مکے میں چلتے نہیں تھے, پاؤں اٹھا کر چلتے تھے؟ تو یہ بات عقل و نقل کے ہی خلاف ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور یقیناً تھا, اور اس کے متعلق بہت ساری آیات اور حدیث موجود ہے. رسالہ میں نے آپ کو بتا دیا, ذلہ رسول رسالے کا نام ہے. نہ ملے تو جو میری کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل, اس میں انہوں نے کافی ساری حدیث اور یہ چیزیں لکھ کر دی. دوسرا سوال اس پہ لکھا ہے, اگر کوئی مہمان کسی اعتکاف والے بندے سے ملنے آئے تو کیا اسے ملنے دیا جاتا ہے؟ یعنی مہمان آیا ضرورت کی بات کرو, اس سے اس کے ساتھ گپے مات لگانے بیٹھ سو, ضرورت کی بات کرو کہ عادت ہے اس کی, واقعی تو ضروری بات کر کے تو اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. یہ سوال کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں, حضرت علی کی ولادت کس جگہ ہوئی اور کب ہوئی؟ جغرافیائی محلے وقوع کے ساتھ حضرت علی کی ولادت, جس طرح عام انسانوں کی ولادت تو بھی ہے, گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں, وہاں ہی ہونی تھی. اب یہ شیعہ حضرات نے بات بنائی ہوئی ہے کہ علی مولود کعبہ ہیں, لوگ کعبے میں پیدا ہو گئے ہیں, اس لیے ان کی فضیلت بڑھی ہے. تو میں نے کل کے درس یہ بات بتائی تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ, آج یہ بات ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہونے والی کوئی روایت صحیح نہیں ہے. یہ علامہ سیوطی کی جو اصول حدیث کی کتاب ہے تدریب الراوی, تدریب الراوی میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حکیم بن حزام جو تھے, خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے حکیم بن حزام, وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. تو یہ کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی عورت ایام زچگی میں ہے یا میں اس کے بچے کی ولادت کے وہ بات واپ کرنے گئی تو اس کو دردے سے ہوئی وہاں بچہ پیدا ہوگا, تو یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ فضیلت بنتی ہے عقیدے کے ساتھ, صحیح عمل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. قرآن نے بھی یہ بات بیان کی نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہوں. تو یہ ایمان کے ساتھ عزت بنتی ہے. अगर कपड़ों से मेघ शर्मगा को हाथ लगाया जाए तो वुजू टूट जाता या नहीं? इससे वुजू नहीं टूटता। वुजू टूटता है अगर इंसान स्पीकर लगाना अल्लाह ने मना किया, उसकी वजह यह है कि बाकी इतकाफ करने वाले भाई दूसरे लोग आराम फरमा रहे हैं, तो थोड़ा सा और करीब हो जाओ, जितनी मेरी आवाज है जोर से लगा रहा हूँ, ये गले का असर मसला है। जिसको समझ नहीं आ रही वो यहाँ मेरे करीब आ जाए। छोटा भाई है तो ठीक है, वो कर रहा नहीं, बस उन लोगों को तकलीफ है। आप लोग खामोशी इख्तियार करें ना तो फिर बात करे ना। दो हदीसे हैं, एक में मन मसा रखा रहू फल या तवज्जा, जिस आदमी ने अपनी शर्मगाह को हाथ लगा लिया वो वुजू करे। दूसरी हदीस में एक साहबी ने पूछा तो आपने कहा इन्नमा हुआ बजा तो मिनका, ये तेरे जिस्म का एक टुकड़ा ही तो है, हाथ लग गया तो वुजू नहीं टूटता। अब ये दो हदीसे हैं, बजाय इनमें तारुज नजर आ रहा है लेकिन हकीकत में तारुज नहीं है। तीसरी हदीस में इसकी वजाहत मौजूद है, वो सही इब्ने हिब्बान के अंदर है कि अगर कपड़ा ऊपर हो दरमियान तो कपड़े के ऊपर से हाथ लगे तो फिर वुजू नहीं टूटता, बगैर कपड़े के हाथ लग जाए तो वुजू टूट जाता है। भाई ने कहा जी वजह बयान कीजिए भी क्यों टूटता है। याद रखो इस्लाम में हर चीज की वजह ना बताइया ना वजह मालूम करना जरूरी है। अगर किसी की हिकमत समझ आ जाए तो फातिहा, ना समझ आए तो कोई जरूरी नहीं है। हम मुसलमान के लिए लाजिम है ईमान लाना अल्लाह रसूल की बात पर। अगर हर चीज की वजह मालूम करनी जरूरी है तो मैं एक मिसाल देता हूँ, आप जरा ध्यान करें। एक बंदे ने वुजू किया, अब वुजू करके नमाज अदा करने मस्जिद में आ गया है, यहाँ जब आया तो उसकी आवाज खारिज हो गई, क्या उसका वुजू कायम रहा या टूट गया? वुजू टूट गया ना। अब उसी हालत में नमाज पढ़ेगा या आके दोबारा वुजू करना पड़ेगा? जब दोबारा वुजू करने जाएगा इस्तंजा भी करेगा? हवा खारिज होने से इस्तंजा करना कोई नहीं है, जाएगा वुजू करके आ जाएगा। अब यहाँ कोई बंदा पूछे भाई वजह बताओ, जिस जगह ने वुजू तोड़ा था उसको तो कहा कुछ नहीं, बाकी अदा को सजा दे दी आपने, क्या वजह है इसकी? तो ये वजह का सवाल जो है ना कोई नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह रसूल ने क्या कहा है हमें। मोमिन का काम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वजह बयान हो गई, फबया नहीं हुई तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है। मोमिन के ईमान का तकाज़ा है अल्लाह रसूल की बात पर ईमान लाएगा। फर्ज नमाज और सलातुत तरावी के दौरान कुरान मजीद उठाकर सुनना बगैर मजबूरी के ठीक है या नहीं? भाई सामने का काम है, वो कान लगा के कुरान सुने, अगर कारी को नमाज पढ़ाने वाले को मतलब लंबा क़याम कराना या करना, उसको कुरान नहीं आता, उसके लिए रुख्सत मौजूद है, वो कुरान करीम पकड़ कर जो है ना ऊपर से किरात कर ले। ये सही बुखारी में बाब इमामत अल अब्द, गुलाम की इमामत का बयान, कि गुलाम होकर इमाम बन सकता है या नहीं, इमाम बुखारी रहमान ये बाब बांध कर इसके अंदर ये एक रिवायत नकल की है कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक गुलाम था जिसका नाम था ज़खवान, वो इमामत कराता था तो कुरान करीम ऊपर से देखकर उसमें से किरात करके नमाज पढ़ाता था। तो कारी के लिए सामने तो सुनना है, अगर ऐसे गैर हाफिज कोई हाफिज मौजूद ही नहीं है और कारी साहब इमाम साहब गलती कर रहे, फिर भी वैसे कोई मजबूरी नहीं है कुरान पकड़ने की, इमाम साहब गलती कर रहे नहीं, बात आगे बढ़ रही, तकबीर क्या कर रुकू में चले गए फिर बाद में नमाज से फारो कर देख ले। तो सामने के लिए कोई दलील मेरे इल्म में नहीं, ना मैंने कहीं पढ़िया, कारी के लिए ये रिवायत एक मौजूद है। कोई तो आगे ना मुक्तदी का सामने है ना, कारी नहीं है, कारी तो इमाम है जो पढ़ के सुना रहा है, मुक्तदियों को नहीं करना चाहिए। अपना पढ़ते हैं तो पढ़ते रहे, वो तो नमाज नहीं, मसला तो यह है कि नमाज की हालत में कुरान पकड़ कर पढ़ सकते हैं, तरावी हो फर्ज हो सोई हो और नमाज हो, कारी का काम है कुरान किरात लंबी करना चाहता है, कुरान नहीं आता तो पकड़ के पढ़ सकता है, ये रिवायत मौजूद है। सुनने वाले जो पीछे लोग हैं कान से कुरान सुन रहे हैं वो कारी की तरफ ध्यान दे। एक भाई ने सवाल लिखा है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, पिछले रमजान मेरे 10,000 रूपए थे साल के दौरान खर्च हो गया, इस रमजान को भी 10,000 रूपए, क्या मैं ज़कात अदा करूँ? बुखारी के 20वें कारोबारी रकम पर ज़कात मौजूदा सूरत हाल में फर्ज दर्ज है। भाइयों बात यह है कि कोई तालिब इल्म हो गैर तालिब इल्म हो, 52.5 तोले चांदी की मिकदार जो है उसकी रकम अगर उसके पास मौजूद हो, चलो अब खुद लगा दिया बैठ जाओ, 52.5 तोले चांदी की مقدار کی رقم پاس موجود ہو تو اس پر زکات اس کو دینی ہوگی، اگر ایک سال کا عرصہ اس پر گزر گیا ہے۔ وحال علیہ الحول، زکات والی جتنے بھی چیپٹر حدیث کی کتابوں میں انہیں ایک سال کا عرصہ گزرنے کی شرط ہے۔ اگر آپ نے باتیں کسی میں بند کر دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھوں، آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے، توجہ کرو میری طرف، نہیں تو میں نے تو صبح بھی جا کے درد دینا، کل پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے۔ کیا عورت بازو اور ٹانگوں کے بال اتار سکتی ہے؟ بھائیو، عورت کو جسم کے جو بال اتارنے منع ہے نا، وہ چہرہ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں، مسلم میں اور کتابوں میں حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن، ایسی عورتیں جو اپنے جسم کو گود کر ان میں نیند بھرتی ہیں، یا اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں، یا دانت رگڑ کر بریک کرتی ہیں حسن پیدا کرنے کے لیے، ان پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ تو متنمسات جو ہے، اس کا معنی کوئی بھی حدیث کی آپ لغت نکال لیں، مطلب النہایہ فی غریب الحدیث جو ابن اسیر جذری کی ہے اس میں، اور الفائق جو زمخشری کی ہے اس کے اندر بھی یہ متنمسہ کا معنی لکھا ہے، اللہ کی تنتف الشعر علی الوجہ، وہ عورت جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہے، تھریڈنگ کرتی ہے، یہ لعنت اس پر وارد ہوئی ہے، اور جو ہے نا کسی بھی جسم کے حصے کے بال اتارنے پر لعنت وارد نہیں ہوئی۔ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے والے کے ساتھ؟ کبھی کبھار اگر چلی جائے اور شرعی آداب کا خیال کرے، رونا دھونا نہ کرے تو پھر جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ کو، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ کو قبرستان میں جا کر جو پڑھنے والی دعا ہے کہ السلام علی اہل الدیار من المومنین والمسلمین، یہ دعا نبی علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ کو سکھائی ہے کہ قبرستان جا کر یہ دعا پڑھنی ہے۔ کثرت کے ساتھ جانا منع ہے، کیونکہ دوسری حدیث ابو داود میں، لعن اللہ زوارات المقابر، جو عورتیں کثرت کے ساتھ قبرستانوں میں جاتی ہیں ان پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ تو کبھی کبھار اگر چلی جائے تو اس کی رخصت ہے۔ صلاۃ التسبیح حدیث کی روح سے ثابت ہے اگر ہے تو طریقہ کار بیان کر دیں۔ یہ صلاۃ التسبیح والی جو روایت ہے یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اس کو بہت سارے ائمہ صحیح کہنے والے بھی ہیں، کمزور کہنے والے بھی ہیں۔ محدثین کے ہاں اصول حدیث میں حدیث روایات کی کچھ اقسام ہیں، یہ مشہور تین ہیں، مطلب صحیح، حسن اور ضعیف۔ صحیح بھی قابل حجت ہوتی ہے، حسن بھی قابل حجت ہوتی ہے، اور ضعیف قابل حجت نہیں ہوتی۔ تو حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس میں جو تسبیح کا کلمہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیح کا کلمہ ہے یہ قیام کی حالت میں 15 مرتبہ، رکوع میں 10 بار، رکوع سے اٹھ کر پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 بار، سجدے سے اٹھ کر بیٹھو گے تو 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھ جاؤ گے جو جلسہ استراحت ہے اس میں 10 بار، یہ کل ایک رکعت میں 75 بار ہو جائے گا۔ تو 4 رکعت یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، جس میں 300 مرتبہ یہ تسبیح کا کلمہ ہوگا۔ تو انفرادی طور پر اس کو اس طرح آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ حصص کے بارے میں ادارے خیال کر دیں، جس کام میں نفع اور نقصان آ جائے کیا وہ ٹھیک ہے، وہ کمائی حلال ہوگی؟ میرے بھائی، جو حصص کا یہ شیئرز کا کاروبار ہے، اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ اگر اکثر بلکہ کمپنیوں کا یہ حال ہے، وہ بینکوں کے ساتھ سودی معاملات لین دین کرتی ہیں۔ جن کمپنیوں کا بینکوں کے ساتھ سودی معاملات کے ساتھ لین دین کا تعلق ہے، اس میں حصص اور شیئر لینا دینا یہ سودی معاملے پر تعاون ہے اور بالکل حرام ہے۔ ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اللہ کہتا ہے گناہ اور زیادتی کے کام میں مت تعاون کرو، کیونکہ سود کے اوپر بڑی مذمت ہے، آیات حدیث بہت ساری موجود ہیں۔ اور اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے، پھر اس میں آگے دو صورتیں۔ پرائیویٹ بعض لوگوں نے مل کر اگر کوئی کمپنی بنائی ہے جس میں وہ مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں، اب اس کے شیئر نکالتے ہیں، تو شیئر نکالنے کی پھر دو صورتیں۔ ایک ہے وہ پیسے کا شیئر نکالتے ہیں، پیسے کو پیسے کے ساتھ لیا جائے تو اس میں برابری اور نقد ہونا شرط ہے، کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی سود ہو جائے گا۔ تو پیسے کو جو ہے نا 1 روپے کا شیئر اگر اس کو 10 روپے میں خریدتا ہے تو وہ سود ہے، کیونکہ پیسے کو پیسے کے ساتھ خرید رہا ہے۔ اگر وہ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں پھر اس میں دیکھا جائے گا یہ جو چیزیں تیار کرتے ہیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اگر اسلام کی روح سے وہ حرام چیز کوئی بنا دیتے ہیں، مثلا شراب بنا دیتے ہیں، الکول بعض ایسی شکلیں ہیں وہ بنا دیتے ہیں، تو وہ حرام بھی شیئر لینا بالکل ناجائز ہوگا۔ اگر جائز اور حلال چیز بناتے ہیں اور پروڈکٹس ہیں اس کو آپ اگر خریدتے ہیں تو وہ رقم کے ساتھ کمی بیشی ریٹ کے ساتھ وہ آپ خرید سکتے ہیں، اس میں بھی نقد سودا جانا وہ کیا جائے۔ چیٹیوں کا جنس اس میں بدل جاتی ہے. جب ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف چیز ہے, جنس جب بدل جائے تو جنس بدلنے کی صورت میں جو ہے نا وہ کمی بیشی اس میں ہو جاتی ہے, لیکن نقد برقی اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا. قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا, مردہ دفن کرنے ساتھ ہی حساب شروع ہو جاتا ہے یا پھر قیامت کے روز ہوتا ہے. قبر کے متعلق جو حساب ہے نا وہ صرف تین سوال آئے ہیں حدیث میں جو ہوتے ہیں, باقی اس کا کلی حساب کتاب وہ قیامت والے دن ہونا ہے. اس کی مثال یوں ہی آپ سم بعد میں کیا کروں میرے بھائی, چلو اور کوشش کرتا ہوں. قبر کے اندر تین سوال ہوتے ہیں, ایک اللہ کے متعلق, ایک نبی علیہ السلام کے متعلق اور ایک دین اسلام کے متعلق. ان سوالوں کے ہونے پر بہت ساری احادیث موجود ہیں. یہ امام بیہقی نے باقاعدہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اثبات و عذاب القبر. آج آفر صاحب کے درس میں بھی فرعون کے والد سے ایک آیت آئی تو وہاں بھی تھوڑا سا اشارہ انہوں نے کیا ہے. عذاب قبر کا اہل سنہ والجماعہ میں سے کسی بھی محدث اور امام نے انکار نہیں کیا, معتزلیوں نے اس کا انکار کیا ہے. معتزلہ وہ لوگ تھے جو اکثر احکام کو اپنی عقل پر پرکھتے تھے اور عقل کو ہر کسی نے اپنا معیار بنایا ہوا تھا. وہ کہتے تھے یہ جو مٹی کے اندر آپ دفنا دیتے ہیں اس کا تو کہتے قبر میں صاحب ہوتا ہے, تو جس کو دفنایا نہیں جاتا, جس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں, جس کو جانا وہ پرندے درندے کھا جائیں اس کی نہ قبر بنتی ہے تو اس کا حساب کتاب کا ہوگا. تو ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھتے تھے. یہاں پر دو چیزیں سمجھ لو, ایک تو عقل کے حوالے سے ہے. یاد رکھو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کے لیے دی ہے, کتاب و سنت کے احکام کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے. عقل کو کتاب و سنت پر حاکم نہیں بنایا گیا. اگر کسی شخص کی عقل میں کتاب و سنت کی کوئی بات نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز خلاف عقل ہے, بلکہ وہ اپنی عقل کا نقصان ہے اس کا, اس کو نہیں سمجھ آئی تو اور غور کرے. فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم والا رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح دوسری بات, آخر ہر بندے میں عقل ہے تو کس کی عقل کو معیار آپ بناؤ گے؟ اگر عقل ہی معیار ہوگی تو کس بندے کی عقل کو معیار بنائیں گے؟ عقل تو ہر ایک کی دوسرے سے منفرد اور جدا ہے. تو اللہ نے عقل دیا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے, ہماری عقلوں کو کتاب و سنت پر حاکم نہیں بنایا. معتزلہ میں یہ خرابی تھی, انہیں کے ماننے والے یہ جاوید غامدی اور اس جیسے لوگ ہیں نا جدید فلسفے کی نظر میں اپنی عقل کے اوپر احکام کو پرکھتے ہیں. پرانے جو معتزلہ تھے نا کتنی چیزیں انہوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے رد کی, آج وہی چیزیں عام آدمی کی عقل میں آ گئی. اس کی ایک مثال یہ لے لو, عقیدے کا مشہور مسئلہ ہے کہ قیامت والے دن بندوں کے اقوال اور ان کے اعمال ان کا وزن ہوگا. امام بخاری رحمہ نے صحیح بخاری میں سب سے آخری باب کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اقوال بنی آدم کے جو ہیں اور ان کے اعمال یوزانو ان کا وزن کیا جائے گا. اب معتزلہ جو تھے وہ کہتے تھے اقوال اور اعمال نظر نہیں آتے, یہ غیر مرئی چیز ہے, دکھائی نہیں دیتی. جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے اپنی عقل پر فرق کر اس کو رد کر دیا. آج یہ بات ایک عام آدمی کی عقل میں بھی آ گئی ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وزن اس کا بھی ہوتا ہے. مثلا آپ نے گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھروانی ہو تو کہتے ہیں اتنے پاؤنڈ مار دو, ہوا نظر تو نہیں نہ آتی, محسوس ہوتی ہے نظر نہیں آتی. بخار کسی کو چڑھا ہوا تو اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں کہ اتنا اس کو 101-102 بخار چڑھا ہوا ہے, لیکن بخار نظر تو نہیں آتا. تو آج عام آدمی کی عقل میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی پیمائش اور وزن اس کا ہو سکتا ہے. تو ان معتزلہ کے ماننے والے لوگ آج بھی عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. اصل میں عذاب قبر جو ہے جب اللہ کے رسول نے بتا دیا تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گل کر گیا اس کو عذاب کہاں ہوتا ہے, یاد رکھو قرآن نے قاعدہ دیا ہے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہی نکالیں گے. یہ قرآن کی نص قطعی موجود ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے جو بھی مرے گا مٹی میں آئے گا. اب نوح علیہ السلام جو تھے, سورت نوح دیکھ لیں قرآن حکیم میں, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات بتائی کہ واللہ انبتکم نباتا, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، اس زمین میں لوٹائے گا، اسی زمین سے تمہیں نکالے گا۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ آپ مجھے بتائیں کیا قوم نوح کی قبریں بنی تھی؟ بولو پانی کے ظاہر میں غلط ہو، قبریں تو ان کی کوئی نہیں بنائے گی، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اس مٹی میں تم آئے اور اسی مٹی کے اندر تم دوبارہ جاؤ گے، تو جہاں بھی جائے گا آنا تو بلاخر اس کے ذرات نے مٹی میں ہی ہے۔ صحیح بخاری نے ایک حدیث، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا تو اس نے اپنے مرگ کے قریب بیٹوں کو اور اولاد کو کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، میری ہڈیاں جلا دینا، وجود ختم کر دینا، اور میری راکھ کو پانیوں میں اور ہواؤں میں بکھیر دینا۔ جب وہ مر گیا تو پچھلوں نے اس کو جلا دیا، جلا کر اس کی راکھ جب بنی تو راکھ کو کچھ پانیوں میں پھینک دیا، کچھ ہواؤں میں اڑا دیا۔ اللہ مالک الملک نے اس بندے کو کی راکھ کو جمع کر کے اس کو زندہ کر لیا اور کہا میرے بندے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے گناہ بڑے کیے تھے تو تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا تھا، تو میں نے ڈرتے ہوئے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو معافی دے دی۔ اب یہ حدیث دیکھیں صحیح بخاری میں موجود ہے، جلا کر راکھ کر دیے گئے، تو پوچھنے والا تو اللہ ہے، اللہ نے تو اس کو زندہ کر کے پوچھ لیا، یہ میرے اور آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو قبر جن کی بنتی ہے اس کو وہاں پوچھ لیا جائے گا، جن کی قبر نہیں بنی پیدا کر آنا انہوں نے بھی مٹی میں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا۔ تو عذاب قبر جو ہے یہ بالکل صحیح اور حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، اور بخاری میں حدیث ہے کہ ان عذاب القبر حق، یقیناً قبر کا عذاب حق ہے، اور آپ اپنی نماز میں بھی پناہ مانگتے اللہ من اعوذ بک من عذاب القبر، اگر قبر کا عذاب نہیں تو آپ پناہ کسی سے مانگتے تھے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں جی یہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں برزخ میں ایک قبر ہوتی ہے۔ میرے بھائیو مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما لا یعذبان، دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ایک ان میں سے چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ آپ نے کیا کیا، درخت کی تازہ شاخ لے کر اس کو چیرا، دو ٹکڑے کیے، ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرے کو دوسری قبر پر، اور کہا کہ امید کی جا سکتی ہے، جمع رکھیں انشاءاللہ، امید کی جا سکتی ہے کہ ان ٹہنیوں کے خشک ہونے سے پہلے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ اب وہ جو دو ٹہنیاں آپ نے لگائی وہ اسی زمین کے اوپر ہی قبر تھی، وہ کسی برزخ کے اندر تو کوئی قبر نہ تھی۔ چلو اگر کہتے ہیں یہ قبر قبر شرعی نہیں ہے، برزخ والی قبر ہے، یہاں ایک سوال ہے، قرآن پاک نے برزخ جو بتایا ہر وہ کیا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ کا دو پانیوں کے درمیان برزخ ہے، اور یہ دونوں ایک ہی حد سے دوسری حد میں داخل نہیں ہوتے، ایک ہی طرح میٹھا بھی چل رہا ہے کڑوا بھی چل رہا ہے، دونوں کو اللہ ملنے نہیں دیتا، درمیان میں برزخ رکھی ہے۔ تو برزخ کہاں ہوئی پھر؟ دو پانیوں کے درمیان۔ تو جو کہتے ہیں برزخ میں قبر ہوتی ہے ان کو تو پھر مٹی میں نہیں دفنانا چاہیے، مردے کو کشتی پر بٹھا کے دریا برد کر دو، تبھی وہ پانی میں جا کے جائے گا نا جی۔ اگر کوئی خاتون اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے اور اسے جگہ نہ ملے، مغرب تک انتظار کرنے کے بعد وہ گھر جا کر بیٹھ گئے، کیا اس کا اعتکاف ٹھیک ہوگا؟ اعتکاف جو شرعی ہے نا، جو اعتکاف کی پابندیاں وہ اس پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ جو عبادت اپنی کرے گی اخلاص کے ساتھ اس کا اجر ضرور ہے، لیکن اعتکاف والی پابندیاں اس پر لاگو نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعتکاف کے لیے مساجد کا ذکر کیا ہے، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تو معتکفین کے لیے مسجد کا تذکرہ کیا، گھر کا تذکرہ نہیں قرآن نے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی زندہ تھے اپنی قبروں میں، اور معراج کے وقت کا واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھو، یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، قبر کی زندگی آخرت کی زندگیوں کی پہلی منزل ہے۔ ترمذی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو جب وہ معاملہ اخروی آیا تو اس میں جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، جو بدکار ہوتے ہیں جن کو حساب دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے پکڑ کر، وہاں تو سب کی زندگی ہے، لیکن وہ اخروی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ تو انبیاء کی یہ جو اخروی زندگی ہے وہ ان کے حساب سے بہتر ہے، اولیاء کی زندگی ان کے حساب سے ہے، بدکاروں کی زندگی ان کے حساب سے ہے۔ رہا معراج کا واقعہ، تو معراج کا واقعہ تو سارے کا سارا ہی ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں معراج والے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیوں سیر کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی آیات، نشانیاں، معجزات دکھائیں۔ تو یہ جو آیات اور نشانیاں ہیں یہ خرق عادت چیز ہوتی، جو عام روٹین سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ساری معجزاتی کیفیت ہے، اس کو دنیا کی زندگی کے اوپر قیاس قطن نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے، بھائی کہتا میری بہن کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، وہ مجھے اب خواب میں نظر آتی ہے کہ وہ بہت سخت بیمار ہے، مجھے بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے، مجھے مسلسل 1 سال سے اس طرح نظر آ رہی ہے۔ تو آپ اس کے لیے استغفار کریں، دعا کریں اور صدقہ و خیرات اس کی طرف سے کریں، تاکہ اس کے اوپر اگر عذاب کی شکل ہے یا اس طرح کی کوئی وبال کی صورت ہے تو اس میں تخفیف پیدا ہو جائے، کیونکہ صدقہ کرنے سے میت کی طرف سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے اس کا میت کا۔ اشارے ثواب کی جو شکلیں ہیں وہ میں نے پہلے عرض کر دی ہیں، خواب میں کسی اس طرح دیکھیں کہ فلاں بیمار ہے، انتہائی لاغر اور کمزور ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو اعمال تھے وہ ایسے نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر بال غور اس کی نجات ہو جائے، بلکہ اس کے اعمال میں کمی اور کوتاہی ہے جس کے لیے اللہ سے دعا کی ضرورت ہے۔ کیا نماز عید کی 6 تکبیریں جائز ہیں؟ عید کی تکبیرات کے متعلق زیادہ حدیث تو 12 کی ہیں، 6 کے متعلق ایک روایت امام طحاوی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی جو حسن درجے کی روایت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص 6 تکبیروں کے ساتھ بھی عید کی نماز ادا کرے گا تو وہ بھی جائز ہے، اگر کہ بہتر جو ہے وہ 12 تکبیریں، کیونکہ اس کی حدیث بہت زیادہ ہے۔ یہ ابو داؤد میں 12 تکبیروں والی حدیث موجود ہے، اور موطأ امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بالکل صحیح سنت سے انہوں نے نماز پڑھائی تو 12 تکبیریں اس میں کہی، پہلی میں جو ہے نا وہ 7 اور دوسری میں 5۔ تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر تصویر جائز نہیں تو ہمارے علماء کرام ٹی وی پر آ کر اپنے بیانات دیتے ہیں تو کیا علماء ہیں یا عوام ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، یہ مجھے دے لینے تو جواب، تو پھر انشاءاللہ جب تک اللہ نے جسم میں جان رکھی یا قوت رہی تو جواب دیتا رہوں گا۔ آپ بے وفائی نہ کرنا، میں تو بیٹھا ہوں، اگر آپ نے بے وفائی کر دی تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ تصویر ہے خواہ ٹی وی کے اوپر ہو یا ایسی، تصویر کے متعلق وعید بہت زیادہ حدیث میں وارد ہے، ایک عالم کی تصویر ہو یا عام آدمی کو تصویر سے اجتناب کرنا چاہیے، سوائے شدید مجبوری کے۔ مثلا بعض ایسے احکام اس ملک میں ہیں کہ انسان کو مجبور کر دیا گیا ہے تصویر بنانے پر، مثلا شناختی کارڈ بنانا ہو، پاسپورٹ بنانا ہو، اس کے بغیر آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ کرنے جانا اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے۔ تو حرام وقت ضرورت اتنا حلال ہوتا ہے جتنی جس سے ضرورت پوری ہو، ضرورت سے بڑھ کر حرام چیز حلال نہیں ہوگی مجبوری میں۔ اگر 3 تصویریں یا 4 لگانے سے آپ کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، یا 2 لگانے سے، تو جتنا لگانے سے حل ہوتا ہے اتنی بنائے، اسے زائد نہ بنائے۔ یہ ابو داؤد نے ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ راستے میں جاتا ہوں بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے پینے کے لیے 5 چیز کوئی نہیں ہے، ایک آدمی کا راستے میں باغ ہے، تو کیا میں باغ میں داخل ہو کر وہاں سے بھوک مٹانے کے لیے کوئی پھل توڑ کے کھا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں سے پھل توڑ کے کھا لینا جتنی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا لم یتخذ خبنا تر جوڑی بار کے چلنا، فرما جتنی ضرورت ہے اتنا ہی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مضطر مجبور ہو، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو اور حرام چاہنے والا بھی نہ ہو۔ اگر وہ دنیا پر نہیں آتی تو جو لوگ مر جاتے ہیں کسی کو خواب میں ملتے ہیں، خواب تو ایک قسم کا خیال اور تصور ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی پر مبنی ہوتا ہے اور غیر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وہی پر مبنی نہیں ہوتا۔ یہ بسا اوقات انسان کچھ خیالات اس کے ذہن میں تصورات آتے ہیں، وہ خواب بن کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ روحوں کے آنے کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ بات بیان کی کہ جس وقت بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا لعلی ارجو، شاید کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے، عمل صالحا، میں نیک عمل کروں۔ تو اللہ کہتا کلا، ہرگز اب ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ ایک بات تھی جو کہنے والے نے کہا دی کہ مجھے واپس لوٹاؤ، اب یہ واپس نہیں لوٹ سکتی، یہ تو قرآن کی نص کے اندر ہے۔ تو جن لوگوں نے रूहों के आने का अकीदा बना लिया ना असल में, वो कुरान हकीम की मानवी तारीफ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है ना लैलतुल कदर के मुतल्लिक अल्लाह ताला कहते हैं तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वर्रूह, तो कह देते हैं जो फरिश्ते भी आते हैं और रूहें भी आती हैं। हालांकि वहां रूह से मुराद रूहुल अमीन जिब्रील है, आम रूहें नहीं है। जो दुनिया से चली गई वो दोबारा दुनिया में नहीं आती। बाद लोग हैं जिन्होंने कहा रूहें आती हैं हर जुमेरात को और दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती हैं और घर वालों को कहती है हमारे ऊपर सदका खैरात करो। यह अमर रजा खान ने एक रिसाला लिखा इतियान उल अरवा, रूहों के आने के ऊपर ना कोई हदीस नहीं पेश की, अपने सूफिया के अकवाल उसमें जिक्र किए हुए हैं। और बाज वो है जो कहते हैं रूह क्या आ रही है, रूह माल जसर बंदा पूरा ही आ जाता है। मिसाल के तौर पर मिसाल एक दे देता हूं, ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब थे, उनकी किताब है अरवा सलासा, उसके अंदर उन्होंने वाकया लिखा है। कहते हैं एक दफा दारुल उलूम देवबंद में उलमा के दरमियान इख्तलाफ हो गया। दारुल उलूम देवबंद के बानी थे मौलाना कासिम ननोतवी, वो फौत हो चुके थे। तो मौलाना महमूद हसन है जो शेखुल हदीस थे वहां पर, कहते हैं कि एक दिन उनको जो दारुल उलूम के मोतमिन थे मौलाना रफीउद्दीन साहब, उन्होंने सुबह सवेरे अपने कमरे में बुलाया। जब वो कमरे में आए ना तो कहते सख्त सर्दी का मौसम था, तो नाजम साहब ने उनको ये कहा कि भाई मेरी बात सुनने से पहले जरा मेरा बिस्तर अच्छी तरह देख लो। तो रजाई में वो आराम कर रहे थे, तो सख्त सर्दी का मौसम था, कहते वो पानी से बिल्कुल भीगा हुआ बिस्तर था। तो कहते हैं जी असल बात यह है कि अभी अभी ये इबारत वहां लिखी हुई है, अभी अभी मौलाना कासिम ननोतवी जस्ते अंसरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुझे कहा है कि महमूद हसन को कह दो कि झगड़े में हिस्सा ना ले। तो वो क्या वो बता रहा है कि वो मरने के बाद जस्ते अंसरी के साथ दुनिया में आ जाता है। इधर कह रहा है रूहें आती हैं, वो कह रहे रूह मालजे से भी आ जाता है। ये अकीदा बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। जब मुर्दे को कब्र में डाल दिया जाता है तो उसके जिस्म में रूह लौटा दी जाती है। इसके बाद फरिश्ते सवाल करते हैं, जो कामयाब हो उसकी कब्र का दरवाजा जन्नत की तरफ, जो नाकाम हो जाए उसकी कब्र का दरवाजा की तरफ खोल दिए, तो क्या रूह जिस्म के अंदर मौजूद रहती है या नहीं? और जदाजला का सिलसिला उसी वक्त शुरू हो जाता है। ये रूह सिर्फ उस वक्त डाली जाती है जिस वक्त सवाल जवाब होते हैं। सुम्मा तस्वीर इलाल कब्र, रूह को जब निकाला जाता है पहले आसमानों की तरफ ले जाते हैं, अच्छी रूह होती है तो जब तक उसको दफनाया नहीं जाता उसको सैर करा दी जाती है, और जो बुरी रूह होती है उसको धुतकार पड़ जाती है, वो वापस आती है, वो उस मैयत के ऊपर ही चक्कर काटती रहती है। सुम्मा तस्वीर इलाल कब्र इब्ने माजा के अल्फाज है, फिर वो कब्र की तरफ आ जाती है। और दूसरी एक और हदीस है जिसमें इयादा रूह का जिक्र है, ये भी अबू दाऊद वगैरह में और अकायद की तकरीबन जितनी किताबें मुहद्दिसीन मुरत्तब की सब में हजरत बराह इब्ने आज़म से इयादा रूह वाली हदीस जिक्र हुई है। और बहुत सारी दूसरी हदीस है जिसमें यह है कि रूहें जो है नेकों की जन्नत में चली जाती हैं, सफेद जो सबल परिंदों के पेटों में शहीदों की रूहें होती हैं। तो ये मरने के बाद असल में जो रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक है ना, वो इतना कायम रहता है जिससे जो मैयत है उसको अगर देखा तो नेमतों का इदराक होता है, और जो बदकार है जिसको सदा में उसका अजाब का एहसास होता है, इससे ऊपर कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल इसकी उलमा यूं देते हैं, जिस तरह सूरज आसमान के ऊपर होता है लेकिन उसकी शुआएं जब पड़ती हैं तो उसका ताल्लुक जमीन के साथ कायम होता है, वजूद ऊपर है ताल्लुक उसका नीचे भी कायम है। तो रूह जो है इल्लियीन और सिज्जीन जो दो मुकाम जिक्र किए गए, नेकों की रूह अल्लाह इल्लियीन में भेज दी जाती है, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह बिर रफीक अलआला, बुखारी में हदीस मौजूद है। तो इसलिए मरने के बाद इतना ताल्लुक कायम रहता है जिससे नेमतों का इदराक हो सके और अजाब का एहसास हो सके। हमने एक बॉक्स बनाकर घर में रखा है, उसमें सदका वगैरह के हम पैसे डालते रहते हैं। जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम एक या दो दिन के लिए कुछ रकम निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में पूरा कर देते हैं। तो ठीक है, सदका खैरात निकाला अभी भेजा नहीं है, अगर जरूरत को इस्तेमाल किया वो देना आप पर लाजम है, क्योंकि आप जब अल्लाह की राह में दे दिया फिर दोबारा उसको अपनी मलकियत में नहीं ले सकते। जिस तरह बैतुल माल से कोई जरूरत के मंद आदमी कर्ज ले सकता है, क्योंकि वो भी माल अल्लाह का होता है लेकिन फिर उसको बाद में वापस करना पड़ता है। तो अगर इस तरह से अगर किसी ने इस्तेमाल किया फिर पूरा कर दिया तो इसमें कोई कवाब नहीं है। एक सवाल है, क्या मेराज से पहले नबी अकरम नमाज पढ़ते थे? हालांकि नमाज को मेराज पर फर्ज हुई, फर्ज जरूर मेराज की रात हुई है, तो नफल तो पहले थी ना नमाज, नमाज तो आप पढ़ते थे, مکی زندگی میں بالکل آخری دور میں جا کر جو ہے نا معراج کا واقعہ پیش آیا. مکے میں آپ نماز پڑھتے تھے, سورت مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز کا ذکر کیا اور سورت مزمل مکی ہے. نماز وسوسہ دور کرنے کے لیے, یعنی شیطان نماز میں خلل ڈالتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جا سکتا ہے, یہ نہیں پڑھیں گے وہاں پر اعوذ باللہ پڑھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے. مشکات میں وسوسہ کے بیان میں حدیث آئی ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں وسوسے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے جو تیرے پاس آتا ہے, اس کا نام خنزب ہے, وہ آ کر تجھے کہتا ہے اذکر قضا و قضا فلانی فلانی اس طرح بات یاد کر, تو وہ اس کو دھیان لگا دیتا ہے دوسری باتوں کی طرف حتیٰ کہ بھول جاتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے. تو فرمایا جب ایسا وسوسہ ہے بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کر تین مرتبہ جو ہے وہ پھونک مار دو تو وسوسہ دور ہو جائے گا. پھر صحابی اس پر عمل کر کے بتایا بھی کہ میرا وسوسہ دور ہو گیا. جو یہ طریقہ ہے کیا شب معراج اور لیلۃ القدر ایک ہی ہے؟ نہیں جی, یہ دو الگ الگ راتیں ہیں. شب قدر جو ہے اس کے متعلق تو صحیح نص موجود ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر ہے. بخاری میں مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر, آخری داقے کی تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو. تو معراج کے متعلق یاد رکھو معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس کے متعلق کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. یہ بکر ابو زید, بکر بن عبداللہ ابو زید عرب میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہے التحدیث بما قیل لا یصح فیہ حدیث, کہ اس کتاب میں جن باتوں کے متعلق کہا گیا نا کہ اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے, اس کتاب میں یہ شب معراج کی تاریخ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. یہ سوال ہے جی پراویڈنٹ فنڈ, جی پی فنڈ جس کو کہتے ہیں, کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ دوران ملازمت کمپنی والے کچھ حصہ تنخواہ میں سے کاٹ لیتے ہیں اور اتنی ہی مقدار اپنی طرف شامل کر کے جمع کر لیتے ہیں جو ہمیں اپنی ملازمت کے خاتمے پر مل جاتی ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی. صرف زکوٰۃ کے مسئلہ نہیں, اس میں لال رام کا بھی کچھ مسئلہ ہے, وہ بھی سمجھ لو. جس وقت کوئی بھی سرکاری ملازم ہوتا ہے نا تو بہت تنہا کے لیے پھر ایک فارم پور کرتا ہے, اس فارم کے اندر 19 نمبر ایک خانہ ہے جس میں گورنمنٹ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی جمع شدہ رقم پر سود لینا چاہتے ہو کہ نہیں, یس اور نو کرے گا وہاں پر. پھر تو خود گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ جو اس کی مقررہ تنخواہ میں سے رقم کٹے گی وہ تو اس کی ہے, اب اس کے اوپر جو لگا کر دیں گے ان کو وہ جمع ہوتی رہے گی وہ سود ہے, تو وہ اس کی ہے ہی نہیں, اس کو مت وصول کرے. اب جو اس کی جمع شدہ رقم ہے اگر وہ اتنی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پھر زکوٰۃ دے گا, کیونکہ وہ اس کا ایسا مال ہے جس کی ملنے کی توقع ہے. امام مالک نے اپنی موتا میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے, اگر ایک آدمی کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس ہے اس نے ابھی اس کو ادا نہیں کیا تو کیا زکوٰۃ دے کہ نہ دے, تو کہتے ہیں اس مال کی دو صورتیں ہیں, ایک ہے جس کے ملنے کی توقع ہے, ایک وہ جس کے ملنے کی توقع نہیں ہے. جس کے ملنے کی توقع اور امید ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال وہ دے گا, جس کے ملنے کی توقع کوئی نہیں ہے وہ اگر زندگی میں کبھی مل گیا تو جس سال ملے گا اس سال اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ موتا امام مالک حدیث کی کتاب ہے, اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. یہ سوال ہے, ہم کسی کام سے یا رفع حاجت کے بعد مسجد کے حال میں دوبارہ داخل ہوں تو دو نفل تحیت الفجر, اگر آپ مسجد کا جو حصہ ہے اس سے باہر نکل کے دوبارہ آئیں گے تو وضو کر کے آؤ اور بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین, صحیح بخاری کی حدیث ہے. جس وقت بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آ جائے تو وہ اتنی دیر تک مت بیٹھے جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھ لے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیلۃ القدر کوئی تاک رات ہے یا کسی تاک رات کا کوئی خاص حصہ ہے؟ یہ پوری ہی ایک تاک رات ہوگی جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21 23 25 27 اور 29 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے, پوری یہ رات ہے. قرآن کریم نے اس کو پوری رات طلوع فجر تک جو ہے اس کو بیان کیا ہے, تو حصہ نہیں ہے یہ پوری رات ہے. کیا رات کو قیام کے علاوہ کسی دینی کتب کا مطالعہ بھی عبادت ہے؟ بالکل، دینی کتابیں پڑھنا، دین سیکھنا ہے تو یہ بھی دین سیکھنا بھی عبادت ہے. جس طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمانا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سیکھا. قرآن سب سے بڑی دینی کتاب ہے، تو دینی احکام سیکھنا سکھانا بھی عبادت کے ذیل میں ہے. بالغ ہونے سے لے کر اب تک جو نمازیں رہ گئی ہیں، یعنی قضاء عمری جسے کہتے ہیں، ان کو پڑھنے یا پورا کرنے میں، اگر پہلے کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا تو جب شروع کیا ہے تو پچھلی سے توبہ استغفار کرے گا، توبہ استغفار کر کے آئندہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے. کیونکہ جب تک کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا تو دینی بھائی شمار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ مشرک کافر توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نماز قائم کرے اور زکات دے، پھر فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں. معلوم ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد جب تو نماز نہیں پڑھتا دینی بھائی شمار نہیں ہوتا، تو جب نماز پڑھنا شروع کرے گا پھر دینی بھائی بنے گا. تو اس سے پہلے اگر جو اس نے کیا ہے تو نماز کی پابندی سے وہ قوت دینی میں داخل ہوگا، تو پچھلے سے توبہ استغفار کرے گا. کیونکہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یقیناً اسلام جو پچھلی چیز گناہ ہوتے ہیں وہ سارے ہی ختم کر دیتا ہے. مسلمان صحیح تب بنے گا جب وہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا، تو پھر اس کے بعد جو رہ گئی ہے وہ جلدی اس فوت شدہ نماز کی قضا کرے گا. بعض علماء کہتے ہیں سنت اور نماز پر نماز کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، صرف اجر ہے. کیا یہ اسی طرح ہے؟ اس سے فرض نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا شخص جو فرض نماز کی پابندی کرتا ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتا، یہ بات ذرا دھیان سے سنیں، فرض نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، اس نے اگر سنن نہ پڑی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کلمے کے بعد کیا چیزیں ذمہ داری ہیں. تو کلمے کے بعد کیا بتایا؟ فرمایا فرض نماز ادا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ حل علیہ غیرہا، فرض کے علاوہ بھی میرے ذمہ کوئی نماز ہے؟ فرمایا لا، نہیں، الا ان تتبع، ہاں تو خوشی سے پڑھے تو پھر فرض زکات اور فرض احکام بتائے. جب وہ واپس جانے لگا نا تو اس نے کہا واللہ انی لا ازید ولا ہذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو بات آپ نے بتائی نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. تو فرمایا جو شخص تم میں سے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا إِنْ صَدَقَ، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس زمین کے اوپر کسی کو جنتی دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لیے جنتی اگر اس نے سچ کہا ہے. تو اگر فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا تو پھر رہ گئی تو کوئی عرض نہیں. اگر فرضوں میں ہی کوتاہی ہو، بے وقتی نمازیں پڑھی، نماز میں ہمارے صحیح معنوں میں ارکان کی ادائیگی صحیح نہ ہوئی، تو یہ کمی لے ڈوبے گی. پھر یہ پوری کیسے ہوگی؟ سنن نوافل سے. اس لیے سنن اور نوافل پڑھا کریں، ایک فرضوں کی کوتاہی پوری ہوگی. دوسری بات، کیا ہمیں بلندی درجات کی حاجت نہیں ہے؟ دنیا میں اونچا عہدہ پانے کے لیے بڑی تگ و دو ہے، تو دین کے اندر رہتے ہوئے درجات کی بلندی بھی تو چاہیے نا، کہ سب سے نچلے درجے پر ہی گزارا کرنا ہے. اچھا آدمی تو درجات کی بلندی چاہتا ہے، تو بلندی یہ درجات کے لیے ساتھ یہ سنن اور نوافل ضرور پڑے گا. یہ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، برائے مہربانی لوگوں پر رحم کریں، مجھے اتنا شوق نہیں، میں آپ کی چاہت کے لیے بیٹھوں، جس نے آرام کر رہا ہے وہ کرے جا کر، اگر آپ نے بھی آرام کرنا ہے تو میں بند کر دیتا ہوں. میں کوئی آپ پر ظلم نہیں کر رہا، آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ لیا تو میں بلکہ اپنے اوپر تشدد کر رہا ہوں. اگر آپ کو آرام کی حالت ہے تو بالکل جائیں، نہیں تو پھر بیٹھو. جس کو آرام کی حالت ہے، ہم نے کسی کو دھکے سے پکڑ کے نہیں بٹھایا ہوا کہ ضرور ہمارا آواز سنو، جس کو آرام کرنا ہے وہ کرے جا کر، یہ میں نے پہلے ہی کہا ہے. क्या फितराना जिनस की बजाय रकम दे सकते हैं? जिनस की बजाय रकम वो शख्स देगा जिसके पास जिनस नहीं है, वो उसका बदल रकम से कर सकता है। दलील सही बुखारी में ज़कात के बाब में हदीस है, एक मसलन आदमी ज़कात वसूल करने गया, जहाँ से ज़कात लेनी है अगर दो साल जानवर ज़कात में निकलता है, ज़कात देने वाले के पास दो साल जानवर नहीं है, एक साल है या तीन साल है। अब अगर वो छोटा जानवर देता है तो दो साल की कीमत लगा ली जाएगी और छोटे की भी कीमत लग जाएगी। तो छोटा जानवर अगर उसने ज़कात में दी तो जितने पैसे उसके काम होंगे साथ वो दिरहम दिनार देगा। अगर ज़कात वसूल करने वाले ने तीन साल मसलन जानवर उससे लिया, ये जितना कीमत में उससे बढ़ा उतने पैसे जो है वो उसको दे देगा जिससे ज़कात ली है, जिससे मालूम होता है कि वक्त जरूरत ज़कात जानवर की अगर है तो उसकी जिनस बदल कर पैसों में भी हो सकती है। तो अगर आप लोग बाजार से लेकर खाते हैं, घर में स्टॉक है ही नहीं, गल्ला है ही नहीं, तो बजाय इसके कि आप फिर गल्ला दें, फिर पैसे आपके पास है वो पैसे आप दे दें। क्योंकि अगर आप गरीब को कहते पैसे नहीं देने, गल्ला बाजार से खरीद कर देते हैं, उसकी आदत पैसों की है, तो वो बाजार में दोबारा बेचने जाएगा, फिर बेचने जाएगा तो घाटा उसी को पड़ेगा, तो ये फकीर का भला होने की वजह नुकसान हो गया है। नहीं कोई मसला नहीं, इसकी फिक्र ना आप करें। आवाज का मसला चलो ये बता रहे हैं, थोड़ी सी सही करो ना, इसको यहाँ रखो, इसके साथ उसने इन्होंने बताया कि यहाँ लगाओ। चलो ठीक है ना, मसला हो तो पकड़ लेंगे इसको, छोड़। एक शख्स वफात पा गए, उसके जायदाद उसके वालिद की तरफ मुंतकिल हो जाता है, तो फिर इस मैयत के बच्चों को विरासत में कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या हुक्म है? अगर शख्स वफात पा गया है और उसकी जायदाद है तो वो बाप की तरफ मुंतकिल नहीं होगी, वो उसके वारसों में जब तकसीम होगी तो औलाद को भी मिलेगी। हाँ, अगर एक आदमी के माता उसकी औलाद है, इकट्ठे रहते हैं, बाप घर का निगरान है, तो बाप, मुझे अभी आदत नहीं है पानी पे आकर मारन का, सोच रहे रखो इसको, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। मसलन एक आदमी के तीन या चार बच्चे हैं, आगे वो भी शादीशुदा है, उनकी औलाद है, निजाम सारा इकट्ठा है, जायदाद तकसीम नहीं हुई, तो वो सारी जायदाद का असल जो ऊपर निगरान है बाप है। तो हदीस में अंता व मालों का ले अभी का, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। अब उसकी औलाद में से एक लड़का फौत हो गया और उस लड़के की आगे औलाद है, अब वो जायदाद तो सारी वो उनके बाप के नाम के लड़कों के दादे की है। कोई भाई है जिनका नाम अमीन है, उनके अहलिया मोहतरमा बाहर इंतजार कर रही है, वो जुलम ना करें, वो जरूर चले जाए। तो अब जायदाद में वो उस लड़के की के दादे की जायदाद है, दादा का फौत होगा तो उस सूरत में ये पोता वरासत से मालूम होता है, अगर इसके चचा मौजूद हों तो। हाँ, एक सूरत उसकी मौजूद है, वो ये है कि दादा अपने पोते के हक में वसीयत कर सकता है सुलस माल की, हो सकता है सुलस माल की वसीयत करे वो अपने चचाओं के जिसमें ज्यादा माल पा जाए। कहते हैं इतकाफ के दौरान नींद दूर करने बाहर जाकर चाय पी सकता है, सुभान अल्लाह, नींद आ गई तो सो जाओ, तो भैया चाय की जरूर फिक्र है, इतकाफ की कोई फिक्र नहीं है। मेरे पास एक कराची वाले जो है ना, हमारे भाई बहुत चाय पीते हैं, मेरे पास एक शकीरत था, उसने मुझे कहना उस्ताद जी रोटी मिले ना मिले चाय मुझे तीन चार टाइम दे दिया करो। तो ये चाय भी अजीब नशा है, इतकाफ की खैर है, चाय जो है वो नहीं छूटनी चाहिए। भाई नींद आ गई सो जाओ, इन्ना लजफा देखा अलैक हक्कन, आपके जिस्म का आप पर हक है, आपकी आंखों का हक है, जिसको नींद आ रही है वो आराम करे। क्योंकि वो मैंने हदीस बयान की थी कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास जो थे ना, बड़े इबादत गुजार थे, शादी हो गई तो उनके बाप ने एक दफा अपनी बहू से पूछ लिया, भाई तेरा खावन कैसा है? वो कहने लगी बहुत नेक है, दिन को रोजे रखता है, रात को कियाम करता है, हमें तो कभी उसने नहीं पूछा। तो تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جب بلا کر سمجھایا نا, تیرے جسم کا, تیری بیوی کا, تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے, فرمایا کوئی اتنی بھی استطاعت سے بڑھ کر عبادت نہ کرو کہ نفحت نفسوں کا و حجمت عینوں کا, تیری جان کمزور ہو جائے گی, تیری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی, تو اس کا بھی خیال کرو جس کو نیند آئی وہ ضرور سوئے, ہماری تو نیند اڑا دی گئی ہے. سجدہ تلاوت میں سجدہ کرتے قبلے کی سمت سجدہ کرنا لازمی ہے, سجدے کے لیے جی قبلہ رخ ہی ہونا ہے, البتہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے, افضل ضرور ہے, نماز کا جو سجدہ اس کے لیے وضو شرط ہے. اسلام میں مونچھیں پست کرنے کا حکم ہے, لیکن اکثر عزیز جماعت دعویٰ کے اکثر لوگ کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں, میرے بھائی جس کی بڑی ہیں وہ کاٹے, ادھر دیکھا کینچی کس نے لگائی ہوئی ہے, باندھ کے رکھی گئی نہیں, کیوں رکھی ہوئی ہے, اسی لیے رکھی ہے نا, اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت کا یہ موقف ہے, مونچھیں پست بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح, مونچھیں قدر کر چھوٹی بھی کر سکتے ہیں, کہ آپ کے منہ کے اوپر لباؤ سے بڑھ کر جو ہے نا وہ منہ کے اندر نہ داخل ہو, کیونکہ قصو سبال حکم کا حکم بھی ہے کہ اپنی مونچھوں کو کاٹ کر چھوٹا کرو, اور یہ جزو شوارب کا حکم بھی ہے اچھی طرح پست کرو, دونوں صورتوں پر عمل ہو سکتا ہے. اچھی طرح جب پست کرو گے تو وہ عبداللہ بن عمر جیسا اتنی پست کرے چمڑا نظر آتا, کہاں کا ہے بڑھانے کا, دلیل جو ہے اس سلسلے میں کوئی صحیح موجود نہیں ہے. ویسے اگر میدان جہاد میں مجاہد مسرور اس کو موقع مال نہیں ملا تو الگ بات ہے, بات اس طرح ہو جاتا ہے نا, انسان کی جنگ پڑ جاتی ہے یا اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, کینچی نہیں ملتی یا کوئی اور صورت بن جاتی ہے کہ وقت نہیں نکل رہا, تو وہ الگ بات ہے. عام حالات میں 40 دنوں کے اندر اندر جو ہے نا اپنے بالوں کی صفائی وغیرہ جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے, اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے, یہ صحیح مسلم کے لیے. قربانی کے گوشت مرحوم کے نام کا حصہ مقرر کرنا, یہ بات میں نے بتا دی پہلے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی خیر انشاءاللہ گھبراؤ نہیں, تھی انسانوں پر جن وارد ہوتے ہیں, اس بات کی کیا حقیقت, یہ جن ہے نا شیطان ہے, یہ انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے, ان شیطان یجری من الدم من الانسان مجرى الدم, نبی علیہ السلام ایسے چلتا ہے جس طرح کے خون چلتا ہے. ابن ماجہ کتاب الطب میں ایک حدیث ہے, ایک بچے کو اس طرح کی شکایت تھی, نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لایا گیا, آپ نے سامنے بٹھا کر نا کیا فرمایا, اخرج ادب اللہ, اللہ کے دشمن اس کے اندر سے نکل جا. تو اگر کسی بار اس طرح کا حملہ ہو گیا ہو تو وہ پھر کیا کرے گا, اس کے اوپر دم کیا جائے, قرآن کی آیات پڑھی جائیں, اس کے اوپر مسنون دعائیں پڑھی جائیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دیتا ہے, یہ شکل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص پر کسی ولی یا نیک بندے کا سایہ ہے, سایہ ہونے کا اگر یہ مطلب ہے کہ وہ کسی نیک بندے کے ماتحت رہ کر دین سیکھتا ہے تو یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کے اگر اچھی عادات ہیں, اچھا عقیدہ ہے, اچھے اخلاق ہیں, تو کہتے ہیں یہ فلاں شخص کے سایہ خود میں کام کر, اگر یہ مانا ہے تو صحیح ہے, اور اگر یہ مانا ہے کہ ولی صاحب فوت ہو گئے ہیں مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا خیال رکھا ہوا تو یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا مرید اگر مشرق کے اس طرف اور میں مغرب کی طرف ہوں, اس کی وہاں دھوتی کھل جائے, صدر کھل جائے, تو میں ہاتھ ڈال کے باندھ دیتا ہوں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے میرے کتب خانے میں, انڈیا سے چپی ہے, بہار بغداد, اس کے اندر اس نے یہ واقعہ لکھا تھا. ایسا عقیدہ اگر رکھیں تو یہ شرکی عقیدہ, مرنے کے بعد کوئی کسی کا دھیان نہیں رکھتا. اب یہ مسئلہ مجھے اثر کے جب میں گیا ہوں اس وقت بھی بہت سارے بھائیوں نے پوچھا, جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں, کہتے امام کعبہ عبد الرحمن سدیس کو باندھتے ہیں, بات سمجھو, نماز میں رکوع کے بعد جس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کی کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے. سری کا مطلب جس میں واضح یہ لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ رکوع کے بعد اٹھے اور باندھ لیے یا اٹھے تو چھوڑ دیے, دونوں طرف صحیح حدیث جو عام ہے ان سے استدلال کیا گیا ہے. مسائل کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک وہ مسئلہ ہے جو بالکل صریح نص موجود ہے واضح طور پر ذکر ہوا ہے, ایک وہ صریح نص موجود نہیں, قرآن اور سنت کے اوپر غور کر کے اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے. تو اس مسئلے میں دونوں کے پاس ہی کوئی صریح نص نہیں ہے, دونوں طرف اہل علم نے عام احادیث سے استدلال کیا ہے. جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر سے حدیث آئی ہے، اذا کان قائماً فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، جس وقت بھی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے داہنے ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑ لیتے، تو کہتا رکوع کے بعد بھی تو کھڑا ہونا ہی ہے. کہتے بخاری میں ہے ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ وهو قائم، کہ نبی علیہ السلام سمع اللہ لمن حمدہ اس وقت کہتے تھے جب آپ قائم ہوتے، مطلب رکوع کے بعد کھڑا ہونے والا وہ قائم ہے، کھڑا ہونا قیام ہے، تو اس لیے یہ بھی قیام ہے اس میں بھی باندھیں گے، وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی استدلال کو اتنا واضح اس لیے نہیں. دیکھو ہمارے جو بھائی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ رفع دائیں کتنی بار کرتے ہیں؟ شروع میں ایک بار، رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت، اور اگر دو رکعتوں سے زائد نماز پڑھی دو پڑھ کر اٹھتے وقت. یہ پہلی رکعت جب پڑھ کر اٹھے تو اس وقت رفع دائیں نہیں کرتے، اسی طرح چوتھی کو اٹھتے وقت بھی. تو اسی بخاری میں یہ حدیث ہے اذا قام فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، اذا قام فی الصلاۃ جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو کبر ورفع یدیہ، تکبیر بھی کہتے رفع دائیں بھی کرتے، یہاں بھی تو کھڑا ہونا ہی ہے پہلی سے اٹھنا اور چوتھی کو اٹھنا بھی، اس لیے یہ استدلال بھی کوئی اتنا واضح نہیں ہے. اور دوسری بات جو چھوڑتے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں، وہ ایک آدمی نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی پھر آ کر سلام کر کے بیٹھا، فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی، لوٹ جا جا کر نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی، اس کو پھر نماز سکھائی. تو جب رکوع کے بعد اٹھنا تھا تو اس کو فرمایا کہ رکوع کے بعد اٹھ کر اس طرح کھڑا، اقیم صلبہ کا اپنی پوشی بھی کر، کس طرح حتا ترجل عظام و الی مفاصل، یہاں تک سارے وجود کی جو ہڈیاں ہیں نا وہ اپنے اصلی حالت میں آ جائیں. تو عام حالت انسان کی ہاتھ باندھنے کی نہیں ہوتی، چھوڑنے کی ہوتی ہے، انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل سے جب ان کے بیٹے سالے نے یہ مسئلہ پوچھا نا، یہ مسائل جو سالے کے ہیں اس کے اندر موجود ہیں، تو کیا فرمایا؟ چونکہ سری نس نہیں تھی تو فرمایا ان شاء ارسالہ ان شاء وضا، چاہے تو چھوڑ دے چاہے تو باندھ لے، جس کو جو دلیل پختہ معلوم ہو عمل کر رہے اس میں کوئی تشدد نہیں ہے. کیا تراوی یا نماز مقتدی کا قرآن پاک کھول کر کھڑے ہونا جائز ہے؟ یہ میں جواب دے چکا ہوں. سجدہ تلاوت کیا فجر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. دعائے سجدہ تلاوت کتنی دفعہ مسنون ہے؟ سجدہ تلاوت میں ایک دفعہ بھی آپ نے دعا پڑھ لی اس میں عدد کوئی نہیں بتایا تو سجدہ تلاوت ہو جائے گا. کیا سجدہ تلاوت وضو ہونا لازم ہے؟ اس کا جواب بھی دے چکا ہوں. وضو ہو تو افضل اور بہتر ہے، کیونکہ بغیر وضو بھی قرآن پاک کی قرآت ہو سکتی ہے. سجدہ تلاوت یہ سجدہ جو نماز کا ہے اس کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا. کیا حضرت علی مسجد میں شہید کیے گئے؟ حضرت علی کے اندر یہ روایت تو موجود ہے لیکن مجھے اس کا یہ علم نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، جسے جتنا علم ہے اتنی بات کرتا ہوں. وضو کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے اگر واقع آ رہے تو وضو ٹوٹنے کے بعد قرآن کی تلاوت جاری رکھی جا سکتی ہے؟ رکھی جا سکتی ہے. امام بخاری، امام ابن منذر، امام طبری، داؤد ظاہری وغیرہ نے جو ہے نا اس کی بڑی تفصیل سے بات کی. ابھی جو مجلہ تازہ ہمارا چھپ کے آیا ہے اس مسئلے کی تفصیل اس میں موجود ہے. کیا لکھے ہیں؟ اسپیکر کا والیم درست کریں، میں نے تو نہیں کرنا، آپ کریں. آپ میرا والیم درست کریں نا. امام نے عصر کی نماز کی دو رکعت پڑھ لی تھی، مقتدی تیسری رکعت میں آ کر شامل ہوا، تو وہ ان دو رکعتوں میں سورت فاتحہ کے علاوہ سورت کوئی بھی ملا کر پڑھے گا یا نہیں؟ یہ جو پچھلی دو رکعتیں ہیں نا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی ایک رکعت، شاہ کی دو رکعتیں، اس میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہے عمل بھی کرتے ہیں اکثر سورت فاتحہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص پچھلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورتیں پڑھ لے یا آیات پڑھ لے تو بالکل جائز ہے. کیونکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پچھلی دو رکعتوں کا اندازہ لگاتے تقریباً آپ جو ہے نا وہ 13-14 کے قریب آیات پڑھ جاتے تھے، تو فاتحہ کی تو صرف 7 آیتیں ہیں، تو اس لیے اس سے اوپر بھی اگر کسی نے پڑھ لیا تو جائز ہے، کم از کم فاتحہ ضرور پڑھی جائے گی. شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی رات کے وقت کوئی نشانی ملتی ہے. رات کے وقت یہ ہے کہ موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی، جو حدیث میں نشانی آئی ہے، مسلم بزار وغیرہ میں حدیث ہے، اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ دوسرے دن صبح جب آپ صبح پھر کرتے ہیں تو سورج نکلتا ہے، تو سورج گول جس طرح تھال ہوتا ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے، اس کی اس وقت شعاع نہیں ہوتی، تو یہ علامت اگر کسی نے پا لی تو سمجھ لیجئے شب قدر اس کو مل گئی۔ یہ صلات و تسبیح کا سوال آیا، یہ میں جواب دے چکا ہوں۔ سر پر جو رومال رکھ کر نماز پڑھتے اس کے بارے میں سنا ہے، اگر دونوں پلو لٹکے نہ ہوں، یعنی سر پر کوئی بھی رومال وغیرہ ہو تو اس کے دونوں پلو سر کے دونوں طرف دائیں اور بائیں نہ لٹکیں، میرے بھائیو یہ نہ لٹکنے والی روایت بالکل صحیح نہیں ہے، یہ اس کے اندر ایک حسن بن زکوان راوی ہے، اس کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف روایت ہے۔ لو جی پہلے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، بھی ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے، ایک صحابی جہاد کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تو واپس چلا جا، تیری ماں زندہ تو اس کی خدمت کر، اس میں تیری جنت ہے، کہ اس حدیث کی روح سے اس بات کو بنیاد بنایا جائے جس کی ماں زندہ ہو جہاد نہ کرے، سبحان اللہ، اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، کیوں سمجھ لیجئے، جس طرح جس صحابی سے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے فرمایا جا کر ماں کی خدمت کر، اسی صحابی سے صحیح ابن حبان میں بھی صحیح حدیث ایک آئی ہے، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہے، اس نے کہا ہاں فرمایا ان کی خدمت کر، اس نے آگے کہا واللہ لأترکنہما ولا أجاہدنہ، اللہ کی قسم میں دونوں کو چھوڑ کر ضرور جہاد پر جاؤں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انت اعلم، پھر تو اپنی حالت زیادہ بہتر جانتا ہے، اب یہ دیکھو اس میں آپ نے اس کو نہیں کہا اب تو ماں باپ کے پاس جا، فرمایا تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اب ان دونوں حدیثوں کو محدثین نے یوں جمع کیا، دو تطبیقیں دی، ذرا غور کرو، ایک تطبیق تو پرانے محدثین نے جو دی وہ یہ ہے جہاد بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے اور بعض اوقات فرض کفایا ہوتا ہے، پھر فرض عین کی وہ تین شکلیں بیان کرتے ہیں کہ جس قوم کے اوپر دشمن نے حملہ کر دیا اس قوم پر جہاد کرنا لڑنا فرض عین ہے، دوسرا وہ شخص جس کو امام کہہ دے، سارے آئیں گے آپ کو بنایا نا، اگر نیند آ رہی پہلے جواب دے دیتا ہوں، جس شخص کو امام کہہ دے کہ تم جہاد قتال کے لیے نکلو اس پر نکلنا فرض عین ہے، تیسرا وہ شخص جو میدان قتال میں لڑ رہا ہے اس کے لیے فرض عین ہے، وہاں سے بھاگنا جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جب فرض عین ہو تو پھر ماں باپ کی اجازت نہیں ہے، فرض کفایہ کے علاوہ شکل ہو تو پھر اجازت لینی چاہیے، ایک یہ موقع پر۔ دوسری تطبیق جو اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ شیخ البانی وغیرہ نے بھی اس کو برقرار رکھا، شیخ احمد شاکر نے الدرر البحیہ کی جو شرح روضۃ الندیہ اس کے حاشیے میں اس کو ذکر کیا، ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے میں یہ بات زیادہ واضح ہے، دونوں حدیثوں میں جو صحابیوں کا ذکر ہے دونوں گھر نہیں بیٹھ رہے تھے بلکہ جہاد کرنے کے لیے اپنے امام کے پاس آئے تھے، آگے امام ان کی حالت دیکھ کر بتائے گا کہ تو نے جانا ہے یا پیچھے رہنا ہے، تو اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار تو کرو، اپنے امیر کے پاس اپنے آپ کو پیش کرو، وہ تمہاری حالت دیکھ کر فیصلہ کرے، اگر پھر بھی وہ تمہیں پیچھے رکھتا ہے اور تم خود سمجھتے ہو کہ میرے بغیر بھی گھر کا گزارا ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں زائد لوگ انت اعلم، پھر اپنے حالات کا خود فیصلہ کر لو کہ ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں یا جہاد پر جانا ہے، دونوں صورتوں میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر بندہ مر جاتا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دعا کریں گے، جنازہ جب پڑھیں گے اس کا تو دعا کریں گے، خالی منہ بند کر کھڑے ہو کے واپس چلے جائیں گے، جب رسول اللہ پر درود پڑھنے پر آپ پر پیش ہوتے ہیں تو کیا رسول اللہ قبر میں زندہ کر کے پیش کریں گے یا کوئی اور حالت ہوگی، میرے بھائیو فرشتے آپ کو درود پہنچاتے ہیں، آگے کیفیت کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں، ہمارا ایمان ہوگا اس پر، یہ بات پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اخروی معاملات ہیں وہ تو عقل پر پرکھے ہی نہیں جاتے، ایمان رکھنا ہوگا، مسجد نبی کے امام جب قرات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سنتے ہیں، یہ سننے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اچھا اگر سنتے ہو نا تو جن کا سننے کا عقیدہ ہے ان کو تو ان اماموں پر بھی ایمان رکھ لینا چاہیے نا، ویسے وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں وافی قابض ہو گئے وہاں پر، اللہ کے نبی سنتے بھی ہوں پھر ان کو ہٹاتے بھی نہیں ہیں مختارے کو لوگ. آل سنت اور آل حدیث میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے اصطلاحی طور پر. اب یہ بعض قومیں ایسی ہیں جنہوں نے بعض ناموں پر قبضہ کر لیا ہے، یہ اس لحاظ سے فرق ہے. بعض لوگ بدعات کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اور اہل سنت لفظ پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس لحاظ سے گروہ بندی میں فرق ضرور ہے، لیکن اصل لفظوں کے اعتبار سے دیکھو تو معنوں کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو وہ بھی سنت ہے، آپ کا فعل ہو وہ بھی سنت ہے، آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے منع نہیں کیا وہ بھی سنت ہے، تو حدیث بھی اسی کو کہتے ہیں. اس لحاظ سے اہل سنت کا لفظ ہو یا اہل حدیث کا، دونوں کا مطلب ایک ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اہل سنت ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، دوسرا طبقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اس اعتبار سے فرق ہے کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ نہیں ہے. فرقہ ہمیشہ شخصیات کی بنیاد پر بنتا ہے. جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آئیں گے ان کا تعلق کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ ہے. مثلاً اگر کوئی حنفی ہے، کیوں حنفی ہے؟ امام ابن حنیفہ کا مقلد ہے. شافی کیوں شافی ہے؟ امام محمد بن ادریس شافی کا ماننے والا ہے. مالکی کیوں مالکی ہے؟ امام مالک ابن انس کا ماننے والا ہے. حنبلی اس لیے حنبلی ہے کہ احمد ابن حنبل کو ماننے والا ہے. پھر آگے زاہری کیوں زاہری ہے؟ داؤد زاہری کو ماننے والا ہے. جعفری کیوں جعفری ہے؟ امام جعفر صادق کا نام لینے والا ہے. ہر ایک کسی نہ کسی شخصیت کے اوپر قائم ہے، لیکن اہل حدیث کا دل پتا ہے یہ کسی شخصیت کی عکاسی نہیں کرتا. حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، حدیث اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو بھی کہتے ہیں، آپ کے قول و فعل تقریر کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہتر یہ حدیث نازل کی. کئی فرمایا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس حدیث کے بعد اب یہ لوگ کس پر ایمان لائیں گے. کئی فرمایا اثر النبی الابا سے ازواج حدیث، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس اپنی حدیث کو چھپا کے رکھا. اب پیغمبر کی بات کو بھی حدیث، اللہ کی بات کو بھی حدیث، سوال حدیث کا اللہ رسول کی ماننے والا، یہ کسی شخصیت کی عکاسی نہیں ہے. فرقہ لفظ ایک اور انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ فرق ان سے نکلا ہے. عربی میں ایک لفظ سے کئی الفاظ بنتے ہیں، یہ فرق لفظ سے فرقہ، اور اس فرق لفظ سے کئی الفاظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. مطلب فراق، مفارقت، تفریق، فراق، فریق، یہ وہ الفاظ ہیں جو فرق سے نکلے ہیں. سب میں جدائی کا معنی ہے. جب کوئی بندہ مر جائے، کہا جائے فلاں شخص ہمیں داغ مفارقت دے گیا، کیا مطلب؟ جو اللہ نے اس کو زندگی دی تھی وہ زندگی اس کی ختم ہو گئی ہے، اور زندگی ختم کر کے چھوڑ کے ہمیں چلا گیا. کہ اصل اس کو دنیا میں آنے کے لیے زندگی ملی تھی، اصل اس کی اب اصل سے کٹ گیا ہے، اگلے جو ہے نا وہ یوم کی طرح روانہ ہو گیا. اسی طرح ایک جماعت ہو، اس میں کچھ بندے لہذا ہوتے ہیں، نظریہ ایک، سارا واردات ایک ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو چند لوگ ہیں فلانی جماعت کا ایک فریق ہے، کہ اصل وہی ہے لیکن کسی غرض کی وجہ سے لہذا ہو گئے ہیں. تفریق، یہ تو بڑا عام لفظ ہے. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے بھی جب جمع تفریق کے سوال کرتے ہیں نا، تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھو، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا لکھو 100. اب اس نے 100 کا عدد لکھا، پھر کیا کہتا ہے؟ 100 میں سے 50 تفریق کر دو. کیا کرے گا؟ 100 اوپر لکھے گا، نیچے 50 لکھ کر مائنس کی علامت ڈال کر لکیر کھینچ کے نیچے 50 لکھ دے گا. کیا کہے گا؟ یہ 50 100 میں سے تفریق ہو گئے ہیں، کیونکہ اصل عدد کیا لکھوایا؟ تو اصل سے کاٹ کر جب جدا ہوا تو جدا آنے والے کو کیا کہا؟ یہ تفریق ہو گیا. اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اطیع اللہ واطیع الرسول ہے. اب جو قرآن سنت سے کاٹ کر علیحدہ کسی اور کا دامن تھام کے بیٹھ گیا، وہ کتاب و سنت سے کیا ہوا ہے؟ تفریق ہو گیا. فرقہ تو وہ بنا. اب فرقہ ختم کیسے ہوگا؟ 100 میں سے کتنے نکالے تھے بھی مثال میں؟ बाकी कितने थे? वो बाकी असल ही है ना। अब आपने तफरीक खत्म करनी हो, जो 50-100 में से तफरीक हो गए तो जो बकाया बचा पड़ा है वो लाकर उसमें जमा करो तो क्या बनेगा? तफरीक मिट गई, असल में आकर जमा हो गया। अब जिन्होंने किताबों सुन्नत से हटकर अनबी शाफी मालकी अम्बली अलग अलग निस्बतें बढ़ा ली सारे छोड़कर कुरान हदीस की तरफ आ जाए तो तफरीक तो खुद ही खत्म हो जाती है, जमा हो जाए जहां निकले थे। एक बाप के मसलन 5 बेटे हैं, सारे कट्ठे रह रहे हैं, शादी कर दी एक ही, अब जो शादी की ना चंद दिन गुजारे फिर बहू के साथ गुजारा ना हुआ, सास बहू की लड़ाई शुरू होगी, घर में खराबी शुरू होगी, होता है हमारे मुआशरे में। अब बाप ने कहा चलो बेटा गुजारा नहीं होता ना, पहले हम कट्ठे रहते, तू यूं कर अपनी बीवी को ले फलाने मकान में ले जाओ। अच्छा अब कितने घर बन गए? पहले तो एक ही था बाप के साथ, अब ये एक अलग घर बन गया, थोड़ा इख्तलाफ हुआ तो रहता चला गया, दूसरे की शादी की ना गुजारा अलग घर बना दिया। अब जो अलग अलग हुए हैं वो अलग घर बने हैं, असल वही है जो माँ बाप के साथ कायम है उसी घर में रह रहे हैं। असल के साथ जो कायम है वो फिरका नहीं है, जो असल से कट के जुदा हो जाएगा वो फिरका बनेगा। अब ये 3-4 जो घर बन के सबको खत्म करना चाहते उसी माँ बाप की हवेली में सारे आ जाओ। जिस तरह माँ बाप असल है औलाद फरा है, इस तरह कुरान और सुन्नत असल है बाकी सारी फरूजी है। तो कुरान और सुन्नत में आकर मिल जाए तो फिरका खत्म होगा। इसलिए यार हदीस का लफ्ज ये किसी फिरका की निशानदेही नहीं करता, ये तो किताब और सुन्नत की निशानदेही करता। रमजान में किसी अमल का सवाब 70 गुना होता है, क्या ये दुरुस्त है? ये जो हदीस है कुल्लो अमल इब्ने आदम युजा आफो, इब्ने आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है। अलहसनत बि अशर मसालिहा इला सबे में आते ज़ैफ़न, नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना तक चली जाती है, तो 700 के अंदर 70 शामिल है कि खारिज है? अलबत्ता वो रिवायत सही नहीं जिसमें ये है एक नफल फर्ज का मुकाम बन जाता है और एक फर्ज 70 फर्जों के काम का, वो रिवायत कमजोर है। वरना अजर के अखबार जितना इखलास होगा 700 तक भी चला जाता है। क्या नमाज तरावी के साथ शामिल होकर फर्ज नमाज पढ़ी जा सकती है? पढ़ी जा सकती है। दलील क्या है? दलीलें बहुत सारी हैं, एक अर्ज करता हूँ। मुआज़ बिन जबल रसी अल्लाह ताला अन्हो इशा की नमाज फर्ज नबी पाक के पीछे पढ़ते थे और फिर जाकर अपने कबीले वालों को पढ़ाते थे। फर्ज तो अपने पूरे कर गए थे, अब कबीले वालों को क्या पढ़ाई थी? वो उनकी नफली नमाज होती थी और पिछलों के फर्ज होते थे। तो नफली इबादत हो रही हो तो फर्ज पढ़ने वाला पीछे अगर नियत करके खड़ा हो जाए तो उसके फर्ज अदा हो जाते हैं। ये फिका अनफी का मसला है कि फर्ज पढ़ने वाला शख्स नफल पढ़ने वाले के पीछे फर्ज अदा नहीं कर सकता, लेकिन ये हदीस के खिलाफ है। बाद हज़रात ये कहते हैं कि कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के याद होने की दलील देते हैं, उनको जवाब देने के लिए दलील, भाई दलील नमाज में, हाँ तशहुद की हालत में। ये तशहुद की हालत में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो कहना ये आयत होने की दलील नहीं है। देखो मेरे भाइयों, सलाम असल में जो किया जाता है ना ये दुआ है, और दुआ में खिताब का सीगा भी हो तो लाजमी नहीं है कि मुखातब जो है ना वो सुनता ही हो। मिसाल के तौर पर हजरत उमर ने जब हजरत असलम को खिताब किया तो क्या कहा? इन्नी आलमो अन्ना का हजारों, मैं जानता हूं यकीनन तू एक पत्थर है। खिताब कर रहे हैं ना पत्थर को, पत्थर सुनता है, तो खिताब में ये लाजम नहीं आता कि अगला सुनता भी, ये दुआ है। वैसे बरेलवी उलमा को इससे दलील लेने की कतन इजाजत नहीं है। क्यों? फिकानसी की बहुत सारी किताबों में ये बात लिखी, मसलन जो ये एक गुनियातुल ये मुस्तमली किताब है, इसको कबीरी भी कहते हैं, उसमें लिखा है, कहते हैं ये हदीस में नहीं फिका का मसला है। कहते हैं नबी अकरम जब मेराज में गए थे ना तो उसमें अल्लाह से जो बातें हुई उसमें ये था, अल्लाह ने अपने नबी से कहा था सलाम अलैका अय्युहन नबियु, तो उस बात को डायरेक्ट कलाम के तौर पर ही नमाज के अंदर रखा गया। जिस तरह आप नमाज पढ़ी, फातिहा पढ़ी, وتر پڑھتے ہیں نا آپ, دوسری رکعت میں کون سی سورت عمومی طور پر یہاں پڑھی جاتی ہے؟ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ کل یا ایھا الکافرون. جب آپ نماز پڑھ رہے تو کس کافر کو مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں؟ یا ایھا الکافرون کا معنی ہے اے کافرو, جیسا یا ایھا النبی ہے اے نبی, تو یا ایھا الکافرون کا کیا معنی؟ اے کافرو, کس کافر کو خطاب کر رہے ہوتے ہو؟ یا ان کو پکارنا مراد نہیں ہے, بلکہ جس طرح اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ اسی طرح ہی اس کو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے. تو یہ جو تشہد کے کلمے ہیں, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ہمیں تشہد اس طرح سکھا جیسے قرآن کی سورت سکھاتے. تو قرآن کی سورت میں جب مخاطب مراد نہیں ہے تو تشہد میں مراد کیسے ہو گیا؟ بازار میں ایک جنس کی دو قیمتیں ہیں, اگر ادھار پر 100 روپے اور نقد 70 روپے, اگر ادھار 70 روپے میں ایک قیمت طے ہو جائے تو کیا ہے یہ سود ہے؟ آپ یہ بتائیں جو 30 روپے اس نے بڑھایا ہے وہ کیوں بڑھائے؟ وہ اس وجہ سے اس نے بڑھایا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں بعد میں, تو جتنا آپ نے لیٹ کرنا اس مدت کے بدلے میں اس نے پیسے بڑھائے, تو یہ سود ہے. من با بیعتین فی بیعتین فلہ اوکسہما بالربا, فرمایا یا کم قیمت لے گا پھر ربا, یا پھر ربا سود لے گا. ابو داؤد میں یہ صحیح حدیث موجود ہے. اچھا یہاں ایک اور بات غور کرو, ایک صورت ایسی ہے جس کو سارے ہی کہتے ہیں سود ہے. مثلا دکاندار سے سودا طے ہو گیا کہ 100 روپے کا یہ, اور مہینے بعد پیسہ دینا 100 روپیہ, مہینے بعد آپ 100 روپیہ نہیں دے سکے, 10 دن مہینا اور اوپر بڑھ گیا, وہ کہتے ہیں میں آپ سے 110 لوں گا, تو کہتے ہیں یہ سود ہے. سارے کہتے ہیں سود ہے. کیوں سود ہے بھائی؟ بھائی اس نے مدت آپ نے لے لی, اس نے مدت کے بھی پیسہ لیا, بعد سودا طے ہو بعد میں مدت کے بدلے پیسے لے لے وہ سود ہے, شروع میں ہی مدت کے بدلے پیسے لے لے تو وہ جائز ہو گیا, یہ بھی تو اسی طرح ہی سود ہے. اس پر یہ جو الحدیث شمارہ نکلتا ہے نا, آپ سے بہت صحیح صاحب, تو یہ 40 نمبر شمارہ اس سے پچھلا جو تھا اس میں میرا بڑا تفصیل کے ساتھ قسطوں کی بیع والا مضمون چھپا ہے, جس میں تقریباً 10-12 شبہات ہیں نا لوگوں کے, سب کے تفصیلی میں نے جواب دیے. اور یہ جو ہمارا جامع محمدیہ لوکو ورک شاپ ہے, وہاں سے جو رسالہ نکلا نا صوت الحق, اس میں بھی یہ مضمون چھپا ہے, آپ وہاں سے رابطہ کر کے رسالہ منگوا سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. اس میں قسطوں میں یہی قسط کی وجہ سے پیسے بڑھاتا ہے. سوال لکھا بھائی نے, مجھے محسوس ہوتا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کہ میری شلوار اور ٹانگ کا کوئی حصہ گیلا ہے, لیکن اس پر کوئی تری نظر نہیں آتی, کیا مجھے غسل کپڑے تبدیل کرنے اور غسل کرنا پڑے گا؟ یہ وہم ہو سکتا ہے, اگر تری نظر آئے واقعی اس کی کوئی دلیل صورت موجود ہو پھر غسل کرو, ورنہ وہم کی صورت میں یہ نہیں ہے بات. یقین پر بنیاد رکھنی ہے یہ بات نہیں کرنی. کیا عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے؟ یہ سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. اعتکاف کے لیے مسجد بتائی, یہ کدھر سے پکڑا دیے, ادھر ڈال ٹکٹ کا لکھا ہوا ہے. استخارہ کے بارے میں مکمل بتائیں, اگر 7 دن مل کے کچھ پتا نہ لگا اس کے بارے میں. اصل میں نا ذہن یہ بتا لیا ہے کہ استخارہ کر کے سونا چاہیے, سونے کے بعد خواب آتا ہے اور خواب میں حقیقت کھلتی ہے, اس لیے یہ سوال کا جناب ضرورت اس کی پیش ہے اور اشکال پیدا ہوتا ہے, اور اسی لیے کئی لوگوں نے کاروبار بھی بنا لیا استخارے کا, بقاعدہ فیسیں لیتے اور کہتے ہیں استخارہ کر کے بتائیں گے. میں نام نہیں لیتا, ایک فرقے کے ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت ہو گئے, بالکل صحیح بات ہے. ان کا کوئی مرید تھا تو بچی اس کی جوان ہوئی, وہ بزرگ کا بھی عمر کے تھے, تو انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت استخارہ کر کے کوئی بچی کے لیے رشتے کے متعلق بتائیں. کچھ وقت گزرا وہ پھر آیا, وہ بزرگ کہنے لگے بھائی میں نے بار بار استخارہ کیا ہے اس فقیر کا انعام نکلا. انہوں نے پھر شادی اس نے کر دی, وہ اتنا پکا مریض تھا, نے کہا حضرت آپ کا انعام نکل رہا تو آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا. تو لوگوں نے بنایا ہوا کاروبار. استخارہ کا معنی ہے خیریت طلب کرنا, جب کوئی آدمی کو اچھا کام کرنا چاہے, کیونکہ جو غلط کام ہے اس کا تو استخارہ نہیں نہ ہوگا, جو جائز کام ہے لیکن متردد ہے میں کروں یا نہ کروں, تو اللہ سے اس نے خیریت مانگنی ہے. وہ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا استخارہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی توجہ کسی کام کی طرف اس میں سے لگا دیتا ہے، جس طرح دھیان چلا جائے وہ کام کرو. امام بخاری نے افضل وقت اس کا جو ہے وہ تہجد کے ٹائم ہے، کیونکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں تہجد کے ضمن میں نماز استخارہ کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت افضل اور بہتر ہے. یہ خواب والا کسی حدیث میں میں نے آج تک نہیں پڑھا، بہت دیکھا اس کو استخارے پر، کئی کتابیں بھی عرب علماء کی میں نے خریدی، لیکن کہیں کوئی حدیث نہیں ملی کہ خواب ضرور آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. اگر کسی کا نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے استخارہ کرنا ہے، اللہ سے خیریت مانگ رہی، اگر نہیں تسلی ہو رہی. دوسری صورت یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کے متعلقہ جو لوگ ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان سے مشاورت کر لو تاکہ تسلی ہو جائے اور وہ کام کر لو. کاروبار میں منافع کس حد تک ہونا چاہیے؟ جتنی حد تک جا سکتے ہو لے لو، کوئی حد نہیں ہے. لینے والا بھی تو بیوقوف نہیں ہے نا، اور اس نے بھی تو آپ سے سودا کرنا ہے نا. نبی علیہ السلام ابو داؤد کا میں غالب حدیث ہے، ایک بندے کو 2 درہم دے کر بھیجا، جاؤ بازار سے بکری لے آؤ. وہ بندہ بڑا سیاح اور کاروباری تھا، وہ بازار گیا، اس نے 2 درہموں کی 2 بکریاں خرید لی، واپس آتے ہوئے 1 بکری 2 درہموں کی بیچ دی، 2 درہم بھی لے آیا اور بکری بھی لے آیا. آپ نے فرمایا بڑا اچھا تاجر ہے، جہاں جائے گا اس کو خسارہ نہیں ہوگا. تو خریدنے والے کا بھی تو حق کہنا، اسی طرح پوچھے جان پٹا کر لے اس کو، بارے میں آ تو لے لے، نہیں بارے میں تو نہ لے. ایک دفعہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ مدینے میں ریٹ بہت چڑھ گئے، کنٹرول کر دو. غلط سے رو فل مدینہ، مدینے میں ریٹ بڑھ گئے ہیں، کنٹرول کر دو. آپ نے فرمایا اللہ ہی ریٹ بڑھاتا ہے، اللہ ہی ریٹ کم کرتا ہے. میں اس حال میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا کل قیامت والے دن کوئی میرے اوپر اپنے کی ظلم کا یا مالی مطالبہ کر دے کہ میرا تو مال اتنا تھا تو آپ نے یہ اتنے کا کنٹرول کر دیا. تو یہ اللہ ہی کے کام ہے. شیخ امام ابن تیمیہ کی کتاب روضہ رسول کی زیارت اور اس کے آداب میں لکھا ہے، جب کوئی قبرستان جاتا ہے تو سنت کے مطابق سلام کرتا ہے تو مردے شخص کو پہچانتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ پہچاننے کے متعلق اصل میں جو کئی علماء کہتے ہیں نا، اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث قطن موجود نہیں ہے. اور امام ابن قیم کی طرف بھی جو منسوب کتاب ہے کتاب الروح، اس میں اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں. یا پاکستان میں ایک دفعہ شیخ سلیم الہلالی حفظ اللہ شیخ البانی کے بڑے معروف شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ تشریف لائے تو مرید کے ان سے ملاقات ہی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ امام ابن قیم کی جو کتاب الروح ہے اس کے اندر اس طرح کی کچھ روایتیں آتی ہیں، تو آپ وہ کتاب کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ امام ابن قیم علیہ رحمہ وغیرہ جو تھے، ابتدا میں ان کی صوفیانہ زندگی تھی، تو ابتدائی صورت میں وہ تصوف وغیرہ کی طرف مائل تھے، اور اس صورت میں ہر طرح کے رتب و یابت والی روایات جمع کی ہوئی تھی. لیکن جو بعد والی ان کی کتاب تھی، خاص طور پر ان کا قصیدہ نونیہ جو ان کی کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے تو وہ سارے ان عقائد کی تردید کرتی ہے. پاکستانی حکومت نے سیونگ سرٹیفکیٹ جاری کیے ہوئے ہیں، کیا وہ سود ہیں؟ یاد رکھو سیونگ سرٹیفکیٹ ہو یہ باقی جو وہ کیا نام ہے یہ بانڈ وغیرہ ہیں، سب میں سود کا انکر شامل ہے. بانڈ میں بھی لوگ آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کو لوگ لے لیتے ہیں، لوگوں کی جمع شدہ رقم آگے بڑے بینکوں میں جاتی ہے، اس پر سود لیتے ہیں. سود کے ذریعے جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا اس میں کچھ انعامات نکال کر لوگوں کو دے دینا، خود کچھ رکھ لیتے ہیں. یہ سارا سودی معاملہ ہے. سود سے متعلق واضح کر دیں وہ کون سے نکات ہیں جن کو کسی کمائی پر لاگو کیا جائے تو پتا چلے کہ وہ سود ہے. جب وہ کوئی صورت ہر سامنے کوئی بھی آئے گی تو اس پہ غور کرنے سے پتا چلے گا کہ یہ سود ہے کہ نہیں. عبد المنان صاحب سے کسی نے کہا سود کی تعریف بتا دی. اچھا انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، گھبرائے نا، درس میں نے دینا، پریشان آپ ہو گئے، تھوڑی دیر ٹھہرو میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. اچھا کیونکہ یہ چند ایک مسئلے ایسے ہیں جو ضروری ہیں. عبد المنان صاحب کی بات کر رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا بھی سود کی تعریف کیا ہے قرآن و حدیث میں، کہنا کہ اللہ رسول نے کوئی سود کی تعریف نہیں کی. تو میں نے پتا کیسے چلے گا؟ تو کہنا کہ جب معاملہ کوئی بھی سامنے پیش ہے غور کر رہے ہیں کتاب و سنت کے نصوص پر، سود بنتا ہے کہ نہیں بنتا، بنتا ہوگا تو سود پر بنا دیں گے، نہیں بنتا ہوگا تو نہیں بنائیں گے. سب لوگ کہتے ہیں رب سود کی تعریف کے آگے پھر سوال لکھا ہے، کہتے ہیں نیٹ پر سوال ہے. کچھ لوگ آل سعود کو آل یہود کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو یہودی کہہ دے، کسی مسلمان کو کافر کہہ دے، اور اگلا بندہ یہودی یا کافر نہ ہو، کہنے والا ضرور ہو جاتا ہے، صحیح بخاری، کہنے والا یہودی یا کافر ہو جائے گا. مثلا میں نے یا آپ نے ایک شخص کو کہہ دیا تو کافر، وہ کافر نہیں ہے، تو ہم ضرور ہو جائیں گے کہنے والے کہ ایک مسلمان کو کافر بنا دینا خود کافر ہونا ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو اس لیے آل سعود کو اگر آل یہودی کہتے ہیں وہ یہودی نہ ہو، تو کہنے والا ضرور یہودی ہو جائے گا. وہ بھی اسی طرح یہ ایک ہی مسئلہ ہے. یہ کیا لکھا؟ قصر نماز اگر رہ جائے تو گھر پہنچ کر قصر پڑھیں گے یا پوری؟ یہ قصر نماز واجب نہیں ہے، یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے، سہولت ہے. اذا ضربتم فی الارض، اللہ کہتا جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو پھر قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو معلوم ہوتا یہ رخصت حالت سفر میں ہے. جب سفر کی حالت میں فائدہ نہیں اٹھایا تو گھر آ گیا تو اس وقت تو سفر میں نہیں ہے، وہاں کو پوری پڑے گا. بازو کے بغیر بنائن میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. کندھوں کے اوپر کچھ تھوڑا بہت کپڑا ہونا چاہیے. اگر کندھوں پر کچھ بھی نہیں آیا پھر نماز نہیں ہوگی. کندھوں کے اوپر کچھ تھوڑا بہت کپڑا نہیں سالا آتے کے ہی شیون، شیون کا لفظ بخاری میں ہے. کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. تو بنیان آپ پہنے، وہ دوسری جو جس کے بازو نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. شادی کے موقع پر سلامی لینا کہتے ہیں، یہ رواج ہے خالصتاً ہندوؤں کا، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرو. ایک ہوتا رواج، ایک ہوتی ہے بدعت. بدعت وہ ہوتی ہے جس کو ثواب سمجھ کر دین میں کیا جائے، تو بدعت بھی ناجائز ہے. رواج وہ ہوتا ہے جو غیر قوم کا ہو، مسلمانوں کا نہ ہو، غیر قوم کی عادتیں اور مسلمان اپنا لے، وہ ہے رواج رسم، تو یہ بھی ناجائز ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد اور مسلم احمد، جو کسی قوم کی نکالی کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے. ہمیں رواجوں سے بچنا ہوگا. دو شادی کرنے والا سے دونوں بیوی میں کن اصولوں کے تحت مساوات یا برابری کا معاملہ کرے گا؟ اصول اس کے یہی ہے، گھر دینے میں، رہائش دینے میں، خرچہ دینے میں، لباس دینے میں، کھلانے پلانے میں مساوات کرے گا. اگر اس کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہے، قصدن نہیں، طبعی طور پر مائل ہو گیا ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے. نبی علیہ السلام باری تقسیم کرتے تھے اور کہتے اللہم ھذا قسمی، اے میرے اللہ یہ میری تقسیم ہے، میں نے کر دی ہے، فیما املک، کو جو میں مالک ہوں، جس میں جو میرے اختیار میں ہے، فلا تلومنی فیما لا املک، کو جس کا میں مالک نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کرنا. کیونکہ طبی طور پر زیادہ رجحان آپ کا بی بی عائشہ کی طرف تھا. آخر عمر میں بھی کہتے تھے جب بیمار تھے، اینا انا غدن، اینا انا غدن، کل میری کہاں گزرے گی، یرید عائشہ. اس لیے طبی میلان اگر ہو گیا ہے تو وہ الگ بات ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے مثلا دو بیویاں اکٹھے مزاج ہیں اور ایک خدمت کرتی ہے، جو خدمت کرنے والی ہوگی وہ اس کے قریب زیادہ ہو جائے گی. بعض دفعہ یہ ہے کہ ایک بدصورت ہے، خوبصورت ہے، قدرتی ہے، انسان جو ہے نا وہ حسن کی طرف جاتا ہے. تو اس طرح خوبیوں کی وجہ سے طبی میلان ہو جاتا ہے. کیا ایک بیوی یا پہلی بیوی کی سیاسی یا سماجی حیثیت یا وٹا سٹا کی وجہ سے معاملات میں دونوں کے درمیان فرق روا رکھا جا سکتا ہے؟ فرق اس کا کوئی نہیں ہوگا. جب شادی کر لی تو مساوات جو ظاہر چیزیں میں نے ذکر کی اس میں کرنا ضروری ہوں گے. ہاں اگر دوسری عورت یا پہلی عورت اپنا کچھ حق مرد کو معاف کر دے تو وہ الگ صورت ہے. معاف نہیں کرتی تو حق دینا ہوگا، نہیں دے گا قیامت والے دن اس کی ایک سائڈ فالج ادا ہوگی. اس لیے دھیان سے دوسری شادی کرنا. میرے پاس کچھ رقم تھی جو میں نے بزنس میں انویسٹ کر دی 3 ماہ قبل. اب اس میں منافع یا نقصان کا اندازہ نہیں ہے، کیا نقصان ہوگا یا نفع؟ تو کیا اس رقم پر زکات واجب ہے؟ اب کس بزنس میں انویسٹ کی ہے؟ پلاٹ خریدا ہے، کوئی سامان خریدا ہے؟ تو جو بھی وہ آپ کا خریدی ہوئی چیز ہے اس کا آپ ریٹ معلوم کرو، کتنے کیا اتنی مالیت پر زکات ادا کرو. نفع اگر آئے گا تو وہ تو بعد میں آپ کے مال میں شامل ہوگا، یہ لگا ہوا مال تو موجود ہے نا، اس کے اوپر زکات دو. گھر کی فروخت سے حاصل ہونے رقم زکات واجب ہے جبکہ نیا گھر لینا مقصود ہے. اگر گھر آپ نے خریدا ہے تو اس کے لیے حکم بھی شرعی ہے، بیچا ہے تو حکم بھی یہ ہے کہ اس کے لیے آپ گھر خریدیں. जगह दूसरी बनाए, और अगर जो है ना वो घर बना लिया दूसरा तो घर के ऊपर ज़कात नहीं है, नहीं बनाया किसी और काम में लगाते हैं तो फिर ज़कात देनी होगी। ये एक थोड़ा सा और मसला आ गया, कहें तो स्पीकर पर ना ही बयान करूं। ख्वातीन भी है ना, ये किसी को ज्यादा मसला लड़ा हुआ तो मुझसे खलबत में मिल रहे हैं। मैं भी सुरख स्याही के दाली का खतरे का निशान है। इंसानों की जिंदगी पर पत्थरों का क्या असर होता है, जैसे नकीने वगैरह लोग पहनते हैं कोई असर नहीं है। ये वैसे ही लोगों ने भाई अकीका या जमूरत है, इसकी सिफात है, कोई मसला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठी में नगीना था हबशे के पत्थर का, ज्यादा आपकी अंगूठी ये थी कि आपने मोर लगाने के लिए बनाई हुई थी। तो ये लोगों ने बनाई बातें हैं, कोई उसका सर पाँव नहीं है। होम्योपैथी तरीका इलाज, अगर इनमें दवाई जुबान पर रख दो तो इलाज का अमल शुरू हो जाता है। मुझे पूछना है कि रोजे की हालत कोई शख्स दवाई पानी में डालकर कुली करे तो रोजे का क्या होगा? कुली करने से रोजा नहीं टूटता, पानी अंदर जाएगा या दवा अंदर चली गई है तो फिर रोजा टूटता है। दूसरी बात यह, होम्योपैथी दवाई हो, एलोपैथी हो, तिब्ब यूनानी हो, अगर उसमें अल्कोहल शामिल है तो उससे इतना करें। मगर उसकी नमाज के बारे में सुना है कि अंधेरा होने से पहले नमाज अदा की जाए, लेकिन यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। आपने गलत सुना है, जिस वक्त सूर्य गुरूब हो जाए उस वक्त से वक्त शुरू हो जाता है, और गुरूब होने के बाद जो सुर्खी बाद में कायम रहती है उतनी देर तक मगरब का नमाज का वक्त है। तकरीबन ये सवा घंटा के लगभग इतना वक्त जरूर बन जाता है। क्या बैंक की नौकरी करना जायज है? अच्छा चलो, ये फिर यूं कर लो, कल इंशाल्लाह दोपहर के जोर के वक्त मुझे संभाल लो, दे देना, ये नेट वाले सवाल दे देना, ये दो दे, चलो ये रख, ये भी उनमें शामिल करो। ठीक है, मैं लगता तुझे उकताए हुए। अक्सर घरों में कुरानी आयात के पुर्जे वगैरह होते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल होता, क्या उनको जलाया जा सकता है? कुरानी आयात हो, अदीस के और आख हो, अगर वो सीधा हो गए हैं तो जलाकर उनको खत्म किया जा सकता है। सही बुखारी में बात सुनो, इसमें एक हिकमत भी है। सही बुखारी में है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब मसाइफ को मुंतकिल करवाया था ना, जो पुराने या दूसरे मसाइफ थे, जलाकर उन्होंने उनको खत्म किया। लेकिन यहाँ एक बात याद रखो, उस वक्त था साहबा का दौर, लोग मसले समझते थे, आज है जहालत ज्यादा। तो अगर कोई वर्का पोशीदा होकर कोई बंदा इस नीयत से जला रहा है कि ये राख बन जाए, खत्म हो जाए, हुरमत ना हो, तो लोग क्या करते हैं, कुरान जला दिया उसने, हादसे हो जाते हैं, मार पड़ के कई बंदों को इस तरह कत्ल भी कर दिया गया। तो इसलिए अगर जलाना है, एक तो चाहे लोगों की नजरों से बचकर काम करो, दूसरी सूरत बेहतर यह है कि आप उसको जाकर किसी जमीन के साफ सुथरी जमीन में गड़ा खोद के वहां दफना दे ताकि उसकी आमद ना हो। क्या हम तस्वीर नमाज पढ़ सकते हैं? बयान का सवाल है, पढ़ सकते हैं ऐसे इंफरादी तौर पर, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। ये आगे बताया उन्होंने कि ये वेबसाइट बताई है कोई जिस पर दावा रेडियो की आप प्रोग्राम सुन सकते हैं, बता दें।
ये भाई वेबसाइट है radio.jamaatuddawa.org, radio.jamaatdawa।
बंद कर दिया है, आवाज क्या है,
आवाज आ रही
है? ये नेट का एक सवाल है, बस सिर्फ इसका जवाब देना। ये हो गया जवाब, ठीक है, ये हो गया, वही है पुरानी आयात के मुताबिक, बाकी इंशाल्लाह बाद में। किताब वाला कौन है भाई, दे देता हूँ,
बाकी इंशाल्लाह कल सुबह के बाद होंगे।
ये रिवायत है, आपने फरमाया जो कोई मुझ पर सलाम देता तो अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लौटाता है ताकि मैं उसका सलाम का जवाब देता हूँ। तो लिखा हुआ है कि अल्बानी ने इसको हसन करार दिया है, तो ये भी आपके याद पर जरा रूह का लौटाया जाना, मतलब निकल दिया तो फिर ही लौटाता है ना, आप उसकी कैफियत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, ये मैंने पहले आपको बता दिए। अब इस रिवायत की सेहत का जो मसला है, मुझे इसकी सेहत से इत्तेफाक नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ये वेबसाइट है, इस पर आपको मजलस बराह रात मिल सकती है। ये है www.radio.jamaatuddawa.org www.daawa.org یہ میرے بھائی ویب سائٹ پر آپ لائیو مجلس سن سکتے ہیں.
یہ ایک سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ یہاں مرکز میں بھائی جان ہے, یہاں مرکز میں کچھ کہتے ہیں صدقے کے جانور دیکھے گئے تو کیا ان سے سحر افطاری کروائی جا سکتی؟ یاد رکھو صدقات زکات جتنے مال مرکز میں آتے ہیں نا, مرکز کے بیت المال میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی حیثیت پھر تبدیل ہو جاتی ہے, تو وہ یہاں آئے ہوئے مہمانوں کو کھلائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے صدقہ نہیں ہدیہ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے, فرمایا کچھ نہیں ہے صرف پریرا جو ہے ان کی جو آزاد کردہ باندھی تھی ان کا صدقے کا گوشت پڑا ہوا ہے. فرمایا ولا صدقہ تن ولا ہدیہ تن, صدقہ اس کے حق میں ہمارے لیے ہدیہ ہے, جب میں مانا ان کے لیے وہ ہدیہ صدقہ نہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.